मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिल फला हादियला व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकला ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون۔ سورة معارج کی ان آیات پر سفر سے پہلے، بنگلہ دیش کے سفر سے پہلے بیان چل رہا تھا۔ بنگلہ دیش کے سفر کے بعد دل چاہ رہا ہے مچھلی اور چاول کے فضائل پر بیان کرتا رہوں میں۔ اللہ نے ان آیات میں اہل ایمان کی اچھی صفات بیان کی ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ صفات ہمارے اندر آتی نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی جائے نا، تو وہ دو چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، جانور کی جو زندگی ہے نا، وہ ایک ٹریک پہ ہوتی ہے، وہ اس ٹریک سے کبھی بھی نہیں ہٹتا، ایک ٹریک ہے اس کا، اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے، اخلاقیات اس کا شعبہ ہے ہی نہیں۔ انسان کی زندگی میں اچھے برے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے بھی، برے اخلاق والے بھی، چور بھی، ایماندار بھی، اور وفادار بھی، بے وفا بھی، شکر گزار بھی، ناشکرے بھی۔ اور انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نا، اسی وقت سے خواہشات سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جب سے پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، تبھی کبھی ماں کے پیٹ سے بچے کے چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی ہیں، اس وقت تک اس کی کوئی خواہش نہیں۔ جیسے ہی وہ مارکیٹ میں آیا، دنیا کی مارکیٹ میں آیا، وہ کیسا چیخنا شروع کرتا ہے نا، وہ وہیں سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی وقت اس کو چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، مائیں جھولا لے کے ہلاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، وہی چلو بھائی انجوائے کر رہا ہوں اب میں لائف کو۔ بچے کیسے گھننے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا ذرا سی باتوں پہ روتے ہیں، پھر ان کو ہم چپ کراتے ہیں، کوئی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، کیا مطلب؟ بچہ بھی بور ہوتا ہے، اس کو جھولا دو گے تو انجوائے کرے گا، وہ سمجھے گا لو بھائی کچھ ہو رہا ہے، نہیں جھولا دو گے روئے گا۔ اس کا مطلب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، تو اس وہ خواہش پوری کیسے ہوگی؟ جھولا دینے سے، اس سے وہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو چیختا چلاتا ہے، ماں جب اس کو فیڈ کراتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے، آرام سے سو جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی، چڑچڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھو اسی وقت سے انسان میں کیا پیدا ہو گئی؟ خواہشات۔ اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا نا، یا بالغ کا لفظ بھی، بالغ بھی دیر سے، جب تک جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں سبی ممیز، سبھی کہتے ہیں بچے کو، ممیز کہتے ہیں وہ بچہ جس میں اچھے اور برے کی کچھ تمیز پیدا ہو جائے، جس کی عمر قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے حضرات فقہاء نے بیان کی ہے، 7 سال کی عمر میں، نارمل بچوں میں 7 سال میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہو، تو اس سے بھی پہلے جاتی ہے، لیکن ایک ایسی تمیز جس کی بیس پہ ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ مت کرو، اس سے پہلے تو سختی بنتی نہیں ہے نا۔ تو جب تک اس کے اندر یہ تمیز پیدا نہیں ہوتی، اس کی جو خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ اچھی بری نہیں ہوتی، وہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، اس میں وہ جانوروں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ بھوک لگے گی تو روئے گا، تو ظاہر ہے اور کیا کرے گا، بھوک لگ کے رونا یہ ٹھیک بات ہے نا, بالکل اس کا دل چاہ رہا ہے رونے کا تو روئے بھائی, اسی سے تو پتا چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے, اگر روئے گا نہیں تو ماں کو پتا کیسے چلے گا. لیکن آہستہ 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 جو اللہ نے اس کا دماغ انسانوں والا بنایا نا, جانور والا تو ہے نہیں, آہستہ آہستہ اس کے اندر ذہانت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا بھوک لگتی ہے بس دودھ چاہیے مجھے, روٹی چاہیے پیٹ بھر گیا, اب اس کو مزید کچھ نہیں چاہیے. اب تھوڑا تھوڑا جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کا کھلونا بھی مجھے چاہیے, سمجھ رہے, اس کا پراٹھا بھی مجھے چاہیے, اس کو کچھ نہیں دو سب کس کو دے دو. دیکھا ہوگا بچوں میں جیلیسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو بہت بچپن میں ہی شروع ہو جاتی ہے یہ. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی جائے, ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, تو وہ انسان کے بچے کم, ڈنکی کے بچے, مجھے گدھے کا بچہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا نا, یعنی بڑے ہو کر پھر ماں باپ ان کو تانا دیتے ہیں گدھے کے بچے, گدھے کی اولاد, الو کے پٹھے, حالانکہ وہ آپ ہی کے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں, آپ کے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو لقب کیا دیتے ہو, الو کے پٹھے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو الو کہنا, مطلب یہ کہ ہو تو میری اولاد لیکن دیکھنے میں کیا ہو, حرکتیں تمہاری ایسے جیسے الو کے پٹھے ہو, تم گدھے کی اولاد ہو تم. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی, اس کے اندر ایثار نہیں ہے, قربانی کا جذبہ نہیں آ رہا, وہ سب کو سب سے لینا چاہ رہا ہے. بعض دفعہ بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, بلا وجہ اپنی دھونس جمانا شروع کر دیتا ہے, چھوٹا بڑے کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اخلاقی برائیاں, تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہو اس کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت سے اس کو دو قسم کی گائیڈنس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے, دو قسم کی گائیڈنس. ایک گائیڈنس جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءت الطریق, اور ایک جس کو عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, تو اس کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا؟ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے سیدھا راستہ ہمیں تو دکھا, کیونکہ کافر کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. جب راستے کا اس کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پہ چلا بھی. خالی سیدھا راستہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے, اللہ کی عبادت فرض ہے, تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں, بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا فرض ہے, کیا لازم ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, جوا کھیل رہے ہیں. ایک سنگر نے مجھے بتایا کہ میں گانے بجا کے پیسے کمایا کرتا تھا ڈانس ماس کر کے, تو میں نے کہا جب وہ توبہ طائف کر لی, میں نے کہا یہ تو حرام ہے, تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کہہ رہے ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ ناجائز ہے. وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑا کیوں؟ پھر انہیں ایک دو واقعات سنائے کہ کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہیں. کہہ رہے پھر مجھے خیال آئے یہ لائن ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ موسیقی کے آلات بھی گار میں سنگر ڈسٹن بھی چل رہا ہے, اور کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ کمائی ہے, اس سے حج پہ جانا چاہیے ہمیں. تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس سے بھی گمراہی آتی ہے. دوسرا گمراہی, صحیح کا پتا ہے لیکن آپ چل نہیں رہے. شرابی کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے کیا؟ ہیروئنسی کو پتا ہے ہیروئن کیا ہے, بری چیز ہے, بیڑا غرق کر دے گی میرا, لیکن پھر بھی پی رہے ہیں. تو گائیڈنس یا ہدایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, اراءت الطریق, کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا. تبھی تو قرآن کی بعض آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے دعا اللہ سے مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, یعنی ہدایت دے تو ہمیں, اور ایک طرف قرآن کہتا ہے وہدیناہ النجدین, میں نے دونوں راستے کی ہدایت تمہیں دے دی ہے, سیدھا راستے کی ہدایت بھی, برے راستے کی ہدایت بھی. ادھر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے, ادھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے. تو ظاہر ہے ہدایت کا دونوں جگہ مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ مطلب یہ ہے کہ دونوں راستے تو نے بتا تو دیے, غلط بھی صحیح بھی, چلا یا نہیں ہے ابھی تک, تو ہم چاہتے ہیں تجھ سے تو ہمیں چلا, تو ہمیں چلا. اور جو تو نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے تو بتا دینا بھی کافی نہیں ہے, وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. भाई देखो, एक आदमी ने आपको बता दिया आप जाना चाहते हो हैदराबाद, उसने बताया ये गलत रास्ता है, ये हैदराबाद नहीं जाएगा और ये सीधा रास्ता है हैदराबाद जाएगा, इतना काफी नहीं है। सिर्फ उसके सुनने के बाद आप सीधे रास्ते पे चलना शुरू नहीं करोगे। अगर आपको उसकी बात पे डाउट है, यकीन ही नहीं आ रहा, तो भी उसका बता देना आपके लिए काफी नहीं है। वो बताए और इस तरह से बताए, ऐसे दलाइल दे दे कि आपको यकीन आ जाए कि वाकई यार ये हैदराबाद का रास्ता है। अब उसने बता दिया ये हैदराबाद का है, ये ठट्ठा का रास्ता है, आपको जाना हैदराबाद था। अब आप सोच रहे हो पता नहीं इसने फेंकी तो नहीं है कहीं लंबी, झूठ तो नहीं बोल रहा, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, तो बता देना काफी होगा ना। वो दलाइल से साबित करे भाई यार ये हैदराबाद जा रहा है, देखो ये गूगल मैप देखो, ये बस के पीछे देखो हैदराबाद लिखा हुआ है, उसमें हैदराबाद की क्या बसों के पीछे लिखा हुआ होता है, कराची टू हैदराबाद, नहीं बुशायरी मेरी भी होती है ना, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, भुल्ले शाह की दीवानी, चल मस्तानी, जरा कहीं और ठिकाना नहीं, ये सब बसों के पीछे रक्षों के पीछे लिखा हुआ होता है। और कोई जल गया किसी ने दुआ दी, मां की दुआ जन्नत की हवा, एक के पीछे लिखा होता बाप की दुआ ट्रैक्टर का धुआं। तो ये सब चीजें बसों के पीछे रक्षों के पीछे लिखी हुई होती है, उससे आप समझ जाओगे कि यार ये स्टाइल हैदराबादियों का है। खैर वो दलाइल के अंबार लगा दे तो अब क्या होगा, उसने आपको बता तो दिया सीधा और गलत, समझा भी दिया, लेकिन इतना भी काफी नहीं है। हैदराबाद का रास्ता पता चलने से थोड़ी हैदराबाद चले जाओगे, जब तक आपके पास चलने के लिए कोई गाड़ी नहीं होगी, कोई बाइक नहीं होगी, कोई बस नहीं होगी या किराया नहीं होगा। तो उसने क्या किया, किराया देके बस में बिठा के बस को चलता कर दिया। अब हम कहेंगे इसने सीधा रास्ता बताया भी, उसका सही होना साबित भी किया और उस पर चला भी दिया। तो हम जब दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, तो हमारे फरमाए करते थे इसमें ये नियत करनी चाहिए, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा भी, सीधा रास्ता समझा भी, उस पर चला भी, और चलने के बाद भी खतरा होता है रास्ते में कहीं मुड़ ना जाए, तो मंजिल तक पहुंचा भी, मौत तक उस पर चलाते रहना। इसलिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में ये नियत करनी चाहिए कि अल्लाह हमें पहुंचा दे मंजिल तक। तो मैं यह कर रहा था कि बच्चे को दो चीजों की जरूरत पड़ जाती है उस टाइम पे, जैसे ही उसमें थोड़ी थोड़ी अकल पैदा होना शुरू हो, एक उसको यह पता चलता रहे कि सही क्या है गलत क्या है, नंबर दो जो चीज सही हो उस पर वो चलना भी शुरू हो जाए। मां बाप बच्चे को बता देते हैं शुरू से ही, बेटा सिगरेट नहीं पीना, बताते हैं कि नहीं बताते, बेटा चरस नहीं पीना, फिल्में मत देखना, और लैपटॉप लेके जब बैठो या एलईडी लेके बैठो लड़कियों की तस्वीरें मत देखना। आजकल ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझाना, माँ बाप कुछ देखते ही नहीं है, बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, स्क्रीन पे क्या देख रहा है, टीनेजर लड़के हैं लड़कियां हैं, वो अभी बुलूगत के करीब पहुंच रहे हैं, उनके जज्बात होते हैं, वो सब गंदबला देख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये बुरा काम कर रहे हैं हम। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ना ना बेटा ये काम मत करना, ये बुरा काम है। तो आप उसको बुराइयों के बारे में बताते हो बताते हो, एक काम आपने कर लिया कि उसको बता दिया कि सीधा रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये तो माँ बाप पूरी जिंदगी समझा समझा के थक जाते हैं, बच्चे फिर भी चरसी निकलते हैं, हीरोइन से निकलते हैं, उधर शराबियों में शराब पी रहा है, कोई ये करता हुआ पकड़ा गया, कोई ये करता हुआ पकड़ा, गैंग में पकड़े जाते हैं भाई। तो गैंग बना हुआ होता है डाकुओं का, उसमें आपका बच्चा पता चला ये तो वहां बैठ रहा था। तो बताने के बाद अगला काम क्या करना पड़ेगा, सीधे रास्ते पे चलाने के लिए उसको मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन बहुत सारे तरीकों से मिलती है, उस मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें एक तरीका तो ये उसकी सोहबत, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, सबसे पावरफुल ये है। आप बच्चे को कोई नसीहत ना करो ना, लेकिन ये देख लो कि उसका इसका उठना बैठना किन लोगों में है। आज माँ बाप बताते हैं हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, पता नहीं क्यों फूश फिल्मों में लग गया वो, पता नहीं क्यों वो सिगरेट में लग गया। मैं कहता हूं आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उस स्कूल में सारे बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है भाई? स्कूल के पास कौन सा ऐसा मायार है कि वो ये देख के बच्चे को ले कि ये अच्छा बच्चा है ये गंदा बच्चा है? वो तो जब आएगा आपके बच्चे के साथ दोस्ती होगी, आपके बच्चे को मोबाइल पे फोहश चीजें दिखाएगा, आपके बच्चे को कहेगा मैं भी ये वेव्स पीता हूं, तू भी 2-3 सुट्टे लगा के देख ले, मैं भी छुप छुप के सिगरेट पीता हूं, तू भी पी ले, उससे बच्चा क्या होगा? खराब। और याद रखो, बच्चा सबसे ज्यादा खराब पता है किस चीज से होता है? जब कोई बच्चे को बाप के खिलाफ बरगलाना शुरू कर दे, बेड़ा गरक बच्चे का, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, चाहे मां बरगलाए चाहे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये जल्दी से फिर के असल टॉपिक की तरफ आता हूं, बच्चों की बात आ गई तो जल्दी से कंप्लीट कर लो। जब कोई बच्चे को कहते ना तुम्हारा बाप तो फारिग आदमी है, तुम्हारे बाप से क्या है तुम क्या, तो बच्चे के दिल में सबसे पहले अपने बाप की अजमत निकलती है, क्योंकि सबसे पावरफुल मोटिवेशन जो बच्चे के पास होती है ना, वो कौन सी है? बाप। तभी तो इस्लाम में यतीम के बहुत फजाइल हैं, क्योंकि जिसका बाप नहीं है ना उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मां का काम नहीं है बच्चों की तरबियत, यही नहीं कर सकती, कोशिश के बावजूद नहीं कर सकती, उसके पास वो पावर ही नहीं है ना। चाहत से थोड़ी हो जाता है, पावर भी तो हो ना। हम सब चाहते हैं सब नेक बन जाए, तो क्या बना लेते हैं? लोग मेरे पास आते हैं, मेरा बच्चा बिगड़ गया, आप समझाएं, मैं समझा देता हूं, फिर भी नहीं सुधरता। लोग कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूं भाई, मैं थाने में होता तो सुधार देता, मेरे पास तो पावर, अपना बच्चा होता तो चमाट लगा देता उसके, मैं कोशिश करता सख्ती करके, आपके बच्चे पे मैं कैसे सख्ती करूं भाई। तो जब बाप का रोब निकल गया ना बच्चे से, गया काम से, किसी काम का नहीं है फिर वो, ये खूब समझ लो अच्छी तरीके से। खैर, तो स्कूल में बच्चे बाप को, बच्चे क्लास फेलो अपने क्लास फेलो को बाप के खिलाफ बरगला रहे होते हैं कि मैं तो अपने बाप से पूछ के नहीं आता, तू क्यों पूछ के आता है भाई। मैं अपने घर वालों को एक दफा किसी वर्कशॉप में ले गया, मेरी नई नई शादी हुई थी, बहुत दफा नई नई शादी हुई थी, तो वो वाली दफा भी नई वही शादी थी, तो वो वाली दफा जो नई शादी थी ना, अब कौन सी दफा थी ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो मैं अपने घर वालों को ले गया एक वर्कशॉप में, बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप थी वो, उसमें विजन की जो वर्कशॉप और टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छी मिक्सर थी बहुत सारी चीजों का, बहुत मुफीद मालूमात थी। अच्छा, उस वर्कशॉप में सारा इलीट क्लास तबका था, जो बड़े हाई लेवल के लोग थे। हम भी ले गए अपने घर वालों को, हमने कहा चलो हम भी कुछ सीख लें, घर वाले भी कुछ सीख लें। मेरी नीयत सीखने की, सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है ना इसके लिए। मुफ्ती आलिम, जिसको जो चीज जहां से मिल रही है ले लो। ये जो आदमी नाक पे मक्खी बिठाते ना कि मैं चूंकि अब कुछ बन गया हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो उसका उसी दिन से जवाल शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ कि घर वालों ने बताया कि खातून बैठी हुई थी उसी वर्कशॉप में और कहने लगी आपका तारुफ और है, आप कैसे आना हुआ, आप कौन है? उन्होंने बताया भाई हम मुफ्ती साहब के घर वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो अच्छा मुफ्ती साहब तो इतनी इतनी शादियां करते हैं, तो आपने क्यों की शादी उनसे? भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, जब हो गई तो खुशी मनाओ, होने से पहले ये बातें अच्छी लगती हैं, तो खैरियत आपने क्यों? भाई वो मेरे मां बाप ने कर दी और मैं खुश हूं, मुझे कोई इतराज नहीं, फिर भी क्यों? अच्छा खैर, दूसरा, आप जब अपने घर से कहीं जाती हैं तो हस्बैंड की इजाजत से जाती हैं? जी हम तो खानदानी लोग हैं जी, अपने शौहर से पूछ के ही कहीं जाते हैं, हम तो नहीं जाते। वो बिल्कुल ये स्टाइल में ना, मेरे घर वालों ने भी बताया कि वो इस तरह से समझे, कुछ मेरा अपना स्टाइल है क्योंकि मुझे पता होता है ये वाली खवातीन इस तरह से ही समझा रही होती हैं। हम तो नहीं जाती, मैं तो नहीं जाती, मैंने तो आज तक कभी नहीं बताया अपने हस्बैंड को मैं किस वक्त कहां जा रही हूं। वह क्या कर रही है भाई, तू क्यों मेरे घर वालों को बागी बना रही है? कह रही हम तो नहीं जाते अपने हस्बैंड को बता के, हमारी तो अपनी मर्जी, जब मुंह उठाए जहां चले जाए। अच्छा, अब शादी चूंकि नई नहीं हुई है तो नए नए को खतर बिगाड़ना आसान होता है, जब एक माहौल में इंसान एडजस्ट हो जाए ना तो फिर तो पता है भाई इनका खानदानी परंपरा ही यही है। तो खैर मुझे पता चल गया, तो मैंने बताया, मैंने कहा ये जो इस डिजाइन की खवातीन होती है ना, जो ही यूं करके ठिशपिश करके, इनका ना शौहर से कोई रिलेशन होता है ना भाइयों से कोई रिलेशन होता है। खैर मैंने कवर कर लिया, उसके अल्लाह का शुक्र है नुकसान हुआ नहीं, लेकिन ये क्या है, आपके घंटों घंटों के बयानात एक तरफ, आपके दर्स एक तरफ, लेकिन जितना आपको आपका जो क्लास फेलो है या आपके साथ जो आपका दोस्त है या किसी भी जगह आपका हम सफर है, क्योंकि उसका लेवल और आपका लेवल सेम होता है, समझ रहे हैं ना, भाई मैं अगर समझाऊंगा तो अगला क्या कहेगा कि इनका तो काम ही समझाना है, अच्छी बातें करना। अब्बा का काम नसीहतें करना, अम्मा का काम नसीहतें करना, शोहर का काम अपने हुकूक बताना। असल बात औरत कहेगी ये करेगी जो मेरी फ्रेंड है, असल ये उलूम किसके पास है? उलूम इनके पास है। इसी तरह घर में बाप की नसीहत हो, मां की नसीहत हो। अच्छा मैंने फिर सोचा, मैंने कहा इस कमबख्त औरत ने कितने घरों को तबाह किया होगा। होना ये चाहिए कि आप अप्रिशिएट करें, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खातून हो, अपने हस्बैंड की मर्जी के बगैर कहीं भी नहीं जाती। हस्बैंड भी कितना अच्छा मिला हुआ है, खुद लेके जा रहा है यार अपने साथ, ये नहीं देख रही, ये नहीं देख रही कि हस्बैंड खुद अपने साथ लेके गया हुआ है कहीं। तो कहीं हम तो नहीं आते ऐसा, मैंने तो आधी से कम बात बताई है, जो पूरी बात बताऊं तो ऐसा ना हो आपके बेगम खराब हो जाए कि हमें ये तो पता ही नहीं था हमें। तो इसी तरह याद रखो, स्कूल में बच्चे को कौन खराब करता है? टीचर कभी खराब नहीं, टीचर थोड़ी उल्टी बातें करते हैं, वो तो अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। वैसे तो टीचरों ने भी बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब से ये लिबरल और सेकुलरिज्म हमारी सोसाइटी में आ रहा है ना, तो टीचर भी बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। पहले जमाने में बच्चों को माँ बाप के हुकूक सिखाए जाते थे, अब चूंकि हम गोरे से सब कुछ ले रहे हैं, सारा माल कहां से आ रहा है? अंग्रेज के पास से आ रहा है, जिसका बेचारे का कोई कल्चर ही नहीं बचा। दो तीन स्टिकर विस्टिकर टाइप की चीजें मैंने बताता रहता हूं, तो उनको थोड़ी माँ बाप के हुकूक का पता है भाई। तो अब क्या होता है कि वो उसको उसके हुकूक, मजहबी स्कॉलर जब नहीं सिखा रहे माँ बाप के हुकूक, तो स्कूल टीचर कहां से सिखाएगा? मजहबी स्कॉलर बच्चियों को कह रहे हैं भाग के शादी करो, ठीक है ना, तुम्हारा राइट है, सास की खिदमत नहीं करो, तुम्हारा राइट है, ससुर की खिदमत मत करो। एक अब्बा अम्मा रह गए, थोड़ी दिनों में इनकी खिदमत भी क्या होने वाली है, मार्केट से शार्ट, उनकी खिदमत मत करो, तुम अपनी इंडिविजुअल लाइफ है तुम्हारी। शोहर तो वैसे ही बेचारा बहुत पुराने जमाने से ही उसकी खिदमत का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता सारी खिदमतें मार्केट से शार्ट। खुद टीचर टीचर का एहतराम नहीं बता रहा है, कमाल की बात यह है। यूनिवर्सिटियों में सिखाया जा रहा है टीचर का एहतराम, टीचर आ रहा है खड़े होना जायज नहीं है। एक चीज रह गई थी यूनिवर्सिटियों में कि प्रोफेसर साहब आ रहे हैं तो आप खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें, यार टीचर है। वो भी मार्केट से क्या हो गया, वो भी शॉर्ट। तो ना टीचर टीचर रहेगा, वो टीचर मुलाजिम बन जाएगा, उसका काम है आपको पढ़ाना, तनख्वाह लेना, वो खिदमत गुजार है आपका। भाई खिदमत के दर्जात होते हैं, टीचिंग ऐसी खिदमत है जिसमें उसको सर्वेंट नहीं कहा जाएगा कि आपका नौकर है, एक मुकद्दस इल्म दे रहा है भैया आपको, मुकद्दस पेशा है, तो उसको ऐसे तो खिदमत बाप भी कर रहा होता है बच्चों की, तो क्या खानसामा बन जाएगा वो? देखो हर खिदमत गुजार सर्वेंट नहीं होता, मां बच्चे की खिदमत करती है, जितनी मासी खिदमत नहीं करती ना घर में, मां उससे ज्यादा बच्चे की खिदमत कर रही होती है। दुनिया में किसी ने किसी की इतनी खिदमत नहीं की है जितनी खिदमत मां करती है बच्चे की, तो क्या मां को सर्वेंट कहा जाएगा? सर्वेंट वो होता है जो छोटा हो के आपकी खिदमत करे, जो आपसे ऊंचे दर्जे का हो या आपके लेवल का हो, वो खिदमत करने से सर्वेंट नहीं बनता, वो मोहसिन बनता है, आपका पर एहसान करने वाला बनता है। समझते हो गए नहीं समझते? तो बाप जितनी खिदमत करेगा मुलाजिम नहीं होगा उसके एहसानात, मां जितनी खिदमत करेगी आप उसके एहसानात के बोझ के नीचे दबते चले जाओगे, नौकर जितनी खिदमत करेगा एहसान नहीं होगा, वो खिदमत कहा जाएगा। अब मेरे शागिर्द वागिर्द मेरी अगर कभी खिदमत करते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहता आपका मुझ पर बड़ा एहसान है, ना ना ना। हजरत फरमाते थे कि अपनी हैसियत को कभी भी तवाज़ो में गिराना नहीं चाहिए। हमारे हजरत ना खामखा का तकल्लुफ उनमें नहीं था, तवाज़ो नहीं होती बिला वजह की, खामखा की तवाज़ो, मैं खाकसार, मैं हकीर फकीर, ये नहीं था हजरत में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये तकल्लुफात को हमने तवाज़ो का नाम दे दिया। मौजू चेंज होता रहता है लेकिन इल्मी बातें आती हैं, दिल चाहता है पार्सल कर दूं यार। आजकल तवाज़ो किसको समझा जाता है, आजजी किसको? हर वक्त इंसान जमीन में गड़ा रहे, आजिज खाकसार पलीद, सही है ना, आजिज, ये तवाज़ो की सूरत है, शकल है, ये हकीकत में तवाज़ो नहीं है। असल में तवाज़ो और तकब्बुर ये दिल की कैफियत का नाम है, اس کے اثرات انسان کی باڈی پہ ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ ہم دل کو جانتے نہیں ہیں تو ہم ظاہری اثرات دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر ہے یا اس کے اندر توازو، ورنہ اصل میں توازو اور تکبر یا آپ کے، میرا ٹاپک نہ چینج ہو جائے، میں بہت زیادہ دائیں بائیں گھوم رہا ہوں، تو یہ کس کی کیفیت کا نام ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو مسافہ کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے نہیں کیا مسافہ، تو یہ دیکھنے میں کیا ہے؟ تکبر۔ لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ بعض دفعہ آدمی غائب دماغ پروفیسر کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کچھ سوچوں میں لگا ہوا ہے، اگلا آیا مسافہ کر رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا بھی لیکن کھوپڑی کہیں اور ہے آپ کی۔ مصروف لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو یا وہ تھک اتنا گیا کہ اس کا بازو بیچارے کا مسافہ کر کر کے شل ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے شخص کو متکبر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تکبر جب ہے، جب یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اب ہم اتنے اونچے ہو گئے کہ ہمیں غریب آدمی سے اب مسافہ کرنا بھی ہماری انسلٹ ہے، تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اس کا مطلب حضرت جی اب اپنی اوقات بھول چکے ہیں، شہرت کی وجہ سے یا پیسہ آنے کی وجہ سے اپنی اوقات کیا ہو چکی ہے حضرت جی؟ بھول چکے ہیں۔ غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ جو بھی انٹرنیٹ پہ غریبوں کو برا بلا کہا کرے نا، اپریشیٹ نہیں کیا کرو، وہ ساری گالیاں آپ پارسل کر دو اس کے ابا اما کی طرف، خود نہیں پارسل کرو، اس کے ابا اما نے کیا بگاڑا ہے، آپ بولو کہ تمہارے ابا بھی چونکہ غریب تھے، اگر امیر ہوتے تو تم امیر باپ کے بیٹے تو ویسے ہی امیر ہوتا ہے نا، تو یہ سارے بی سے بغیرت بھی وہی ہیں تمہارے بقول، ہم نہیں گالی دے رہے، اور جتنی بھی گالیاں والیاں ہیں نا ساری فٹ کرو، بولو اپنے چاچے اپنے مامے پہ پہلے فٹ کرو، پھر رکشہ ٹیکسی والوں کو برا بلا کہا کرو۔ ایک کام یہ آئندہ کرنا ہے آپ لوگوں نے، سمجھ رہے ہو؟ جب بھی کوئی اس طرح بولے نا غریب بغیرت ہوتا ہے، غریب فلانا ہوتا ہے، غریب ڈمکانا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولے تمہارے ماں باپ کیا پیدائشی مالدار ہیں یا اب بھی مالدار ہیں، یا انہوں نے بھی وہی سب کچھ کیا ہے، بزنس کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے؟ نہیں کمایا تو سب سے پہلے یہ گالیاں تمہارے ابا اما کو جا رہی ہیں، ایک بات۔ نمبر دو، جب وہ بولیں کہ بزنس جو ملازم کرتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے، وہ باس کے جو ہے وہ چمچہ ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے، تو ان کو بولو کہ جتنے یہ تانے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی فیکٹری اور اپنے بزنس میں جو ملازمین ہیں ان کو جا کے سنایا کرو، یہ کمبخت آپ کو غربت کے تانے دے دے کے مار دیں گے ڈپریشن سے۔ میں بھی اس کا قائل ہوں کہ بزنس کرنا چاہیے، لیکن ہر شخص کے مقدر میں بزنس نہیں ہوتا، بزنس کرنے والے کو بھی تو بزنس کو رن کرنے کے لیے ملازمین چاہیے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی۔ ہر آدمی اگر بزنس کر کے مالدار بننا شروع ہو جائے تو امیر غریب کی تقسیم جو پورا نظام کائنات اس پہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں، امیر گالیاں دے رہا ہے ایک بندہ اور غریب غریب کو برا بلا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے تم ملازم کرتے ہو اور باس کے چمچے بنے ہوئے ہو، اور خود اپنے ملازمین اس کے ملازمین فیکٹریوں میں نا ڈھکن لگا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں، تو ان کو بولو یہ سارا بیان پہلے ان ملازمین کو سمجھاؤ، کیونکہ ملازم غریب ہی ہوتا ہے، وہ پیسے والا ہوتا اپنی فیکٹری نہ لگا لیتا، تو جو بھی ایسی باتیں کیا کرے اس کو بولو، سب سے پہلے اپنے ملازمین کو بولو تم سب پرلے درجے کے بےغیرت ہو کہ اپنا بزنس کرنی رہے اور میرے بزنس کو رن کرنے کے لیے میری فیکٹری میں ملازمت کر رہے ہو، اس لیے ان لوگوں کو اپریشیٹ نہ کیا کریں، اس کے سائڈ افیکٹ بہت ڈینجرس ہیں۔ ہماری قوم ویسے ہی، کراچی کا تو حالات آپ دیکھ لو، ویسے ہی لٹے پٹے، کبھی ڈمپر کچل کے جا رہا ہے، کبھی گٹر کے ڈھکن سے بندہ گر کے مر رہا ہے، حکمرانوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارا، اوپر سے تانے بھی سننے کو ملے، اس سے لوگوں کی ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے، یہ موٹیویشن کا خاندانی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو، کچھ لوگ غریب تھے، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، آپ کو غربت کے تانے دے دے کے انہوں نے اپنے کورس بیچ دیے اور پیسے والے ہو گئے۔ آپ کو بولا غریب ہو، غریب ہو، غریب ہو، غریب ہو، تم لوگ بزنس ہی کرتے ہو، آپ نے کہا کیسے کریں، یہ میری کتاب ہے نا، کورس ہے، خریدو، غریب ہو خریدو۔ غریبوں نے بے وقوف بن کے خریدا، غریب غریب کا غریب ہی رہا، جس نے بیچا وہ کیا بن گیا؟ کروڑ پتی بن گیا۔ اور جب ایک دفعہ بن گیا تو پھر ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بری الفاظ ہیں یہ، غریب ہمارے پیغمبر بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی کیا تھے، غریب تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے، غریب تھے۔ پیغمبروں میں اکثریت غریبوں کی ہے، علماء میں بھی اکثریت کس کی ہے؟ غریبوں کی ہے۔ مدارس میں جا کے دیکھو، زیادہ تر علماء بڑے بڑے علامے غریب مسکین ہیں۔ تو لیکن دین کی خدمت میں لگے ہوئے اب سب کچھ وقف کر کے. ہاں بار بار ایک بات میں کہتا ہوں، وہ غریب جو اپنی سستی سے غریب ہے، اپنی کاہلی سے غریب ہے، اس کو تانے دینے چاہیے. لیکن آپ تو سبھی کو رگڑ رہے ہو یار، سبھی کو رگڑ رہے ہو. جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب بنا ہوا ہے، ایسے بھی غریب ہیں، ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، کرتے نہیں ہیں، وہ بزنس کر سکتے ہیں پھر بھی ملازمت کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو، لیکن فرق تو ہونا چاہیے نا. تو اور ان کو بھی اعتدال کے ساتھ موٹیویشن کے لیے، ایک آدمی اگر غربت پہ راضی ہے، وہ کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں شوق ہے، مجھے نہیں شوق ہے پیسہ کمانے کا، میرا آرام سے گزارا ہو رہا ہے، میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے اس کو ہم ترغیب دیں گے بھائی دوسروں کے لیے کما لے، کل حالات خراب ہو گئے بھیک نہ مانگنی پڑے، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو آزاد رکھا ہے. ہر ایک کو شوق نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یار ہم سکون سے زندگی، ہمیں حساب زیادہ دینا پڑے گا، تو وہ آدمی کی لائف ہے، وہ جیسے مرضی گزارے بھائی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تواضع کی بات آ رہی تھی نا، کہ میں خاکسار، یہ تواضع کی صورت ہے. حقیقت میں تواضع کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر. اس کی بڑی بہترین مثال دی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کو حکیم الامہ کا لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے. کراچی یونیورسٹی میں ان پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک آدمی ممبر پہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ نے ظاہری طور پر ایک مجھے عہدہ دیا ہوا ہے. جیسے مینیجر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کیوں بیٹھتا ہے؟ اس لیے کہ مینیجر ہے بھائی، وہ اس کے پاس ایک ڈگری ہے، تو مینیجر کی کرسی پہ بیٹھے گا نا، اس کی گاڑی بھی اچھی ہوگی، اس کی چیئر بھی وی آئی پی ہوگی، آفس بھی اچھا ہوگا. اب اگر کوئی مینیجر کہے کہ نہیں میں حقیر فقیر، میں چوکیدار کی کرسی پہ، میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا، اور آگے جمعدار کی کرسی پہ بیٹھے اور کہے کہ میں ہوں تو اس لائق، دل میں یہ سوچے میں ہوں تو اس لائق کہ میں وہاں بیٹھوں، میں مینیجر ہوں، لیکن چونکہ میں خاکسار، میں تواضع کروں گا، لہذا میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھنے میں تواضع ہے، حقیقت میں تکبر ہے. یہ اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے وہاں کا، اونچی جگہ کا، بلکہ اس کا تکبر اور بڑھے گا. یہ کہے گا میں کتنا اچھا، کہ میرا مقام تو بہت اونچا تھا، لیکن میری انسانیت دیکھو یار، میں بیٹھتا ہوں جمعداروں کی چپلوں میں. یہی تو ہے، اسی کو تو انسانیت کہتے ہیں. تو اور اس کا نفس کیا ہوگا، بھولے گا میں بہت ہے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں میں اتنا اچھا ہوں، اتنا پیسہ ہے، پھر بھی غریبوں سے دیکھو میں کیسے جھک جھک کے مل رہا ہوتا ہوں، کیسے میں چپلوں میں جا کے لوگوں کی بیٹھا ہوتا ہوں، میں کتنا اچھا. تو یہی تو تکبر ہے، تو اپنے آپ کو کیوں اتنا فنٹر سمجھ رہا ہے. تواضع یہ ہے کہ آپ بیٹھیں وہ جگہ جو آپ کو، جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. وہ کیسے سوٹیبل ہے؟ شریعت کی وجہ سے، یا عرف کی وجہ سے، یا کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس، تو آپ بیٹھیں اسی. آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر ہے تو وہ اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. کوئی صدر وزیر اعظم ہے، اس کا بیہیویئر اسی حساب سے، دولت مند ہے، اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. تو بیٹھے وہ اسی جگہ پہ جو دنیا میں اس کے لیے سوٹیبل ہے، لیکن لائق اپنے آپ کو اس جگہ کا نہ سمجھے. دل میں کہے کہ اصل میں اللہ نے میری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ایک بات. نمبر دو، میرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں دنیا میں جو میری جتنی محنت کرتے تو اس سے ڈبل آگے چلے جاتے، لیکن اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا، نہ میرا دماغ اتنا، نہ میرے پاس وہ صلاحیت، لیکن اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور مجھے سیٹ کے قابل بنا دیا. میں قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو یہ کس کی کیفیت ہے؟ دل کی. یہ تواضع ہے کہ آپ کو جو عہدہ ملا ہوا ہے اس کا اعتراف تو کریں کہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہ سمجھیں. آپ اس سے کیا ہوگا، سامنے والے کی حقارت آپ کے دل میں نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ ناشکری ہے کہ ایک نعمت اللہ نے دی ہے اور آپ اس نعمت کے وجود کا انکار کر رہے ہو. بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، واقعی ذہین ہوتے ہیں، لوگ ان سے کہتے ہیں یار تم بڑے ذہین آدمی ہو، تو جو تکلف والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں کہاں، میں تو بے وقوف، پرلے درجے کا احمق ہوں. ان کو لگتا ہے ہم نے اگر مان لیا نا ہم ذہین ہیں تو یہ تکبر ہو جائے گا. نہ نہ، اگر آپ ذہین ہو تو آپ بولو بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے دماغ دیا، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ کس کی طرف سے نعمت مجھے ملی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی. आप बड़े हैंडसम हो, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, कोई कहता है यार माशाल्लाह बड़े हैंडसम स्मार्ट हो, आपको नहीं मैं कहां, मैं तो टीबी का मरीज हूं, ठीक है ना, मेरे तो गले में फेफड़े हैं, भाई आप बोलो ठीक है यार अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह का कमाल है तो इतराना नहीं है। जब इंसान नेमत को अल्लाह की तरफ से भीख समझता है तो वो नेमत का शुक्र अदा करता है, तकब्बुर नहीं करता। मैं बार बार इसकी एक मिसाल देता हूं कि कोई फकीर आपके घर में आया धोती बनियान में, मैला कुचैला, ना खाने को रोटी ना पहनने को कपड़ा, आपने उसको वॉशरूम में ले जाके नहला दिया डिटॉल से, उसके दांत वांत साफ करवा दिए डेंटिस्ट से, गुटके के निशानात खत्म कर दिए, थ्री पीस सूट टाई पहना के, खुशबू वुशबू छिड़क के आपने उसको बोला तशरीफ ले जाएं और आइंदा इसी हुलिये में घूमना, तो वो एतराफ करेगा कि अब मेरा ड्रेस अच्छा है। अगर अब उस फकीर को कोई दोस्त कहे यार आज तो तू बड़ा क्यूट क्यूट सा लग रहा है, और वो जवाब में कहे नहीं मैं कहां मैं फकीर, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा जिसने ये नेमत दी है आपको? क्या ख्याल है? जिसने थ्री पीस सूट टाई पहना दिया उसको गुस्सा नहीं आएगा? कमबख्त इतनी मेहनत हुई है तेरे ऊपर, अभी भी कह रहा है मैं फकीर, ला वापस कर मेरी पतलून, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? टेलर ने आपके लिए खूबसूरत कपड़े बना के दिए, टेलर कहेगा कैसे लग रहे हैं, हकीर फकीर, उसको गुस्सा आएगा ना टेलर को, यार तू बोल मैं अच्छा लग रहा हूं। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन गई और ब्यूटी पार्लर वाले ने जितने डब्बे थे सारे क्या कर दिए, आजकल डिसेंपर पे इतना खर्चा नहीं हो रहा ना जितना ब्यूटी पार्लर में हो रहा है, पूरे डब्बे शब्बे सब खत्म, सारी कंपनियां कि जितने मेकअप पे इस्तेमाल कर लिए, अब वो ब्यूटी पार्लर वाला पार्लर वाली चाहेगी कि लोग दुल्हन की तारीफ करें, अब उसने दुल्हन को शीशे में खड़ा कर दिया कि बताओ कैसी तुम्हें मेकअप कैसा लग रहा है, फकीर मैं अभी तो फकीर ही लग रही हूं वही जैसी पहले थी, उसको गुस्सा आएगा। इसी तरह मेरे भाई अल्लाह ने जब आपको कोई नेमत दी हो, जहानत दी हो, खूबसूरती दी हो, पैसा दिया हो, तो अल्लाह चाहते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल वैसा ही होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, खूब समझ लो कि दौलत हो और रहो गरीबों की तरह, ये तवाज़ो नहीं है, ये बेवकूफी हमाकत है। आज उलमा चाहते हैं, आज पब्लिक चाहती है जिन उलमा के पास पैसा है ना, लाइफ स्टाइल उनका गरीबों जैसा हो। ओ भाई ये नाजायज है, ये कंजूसी है। पैसा है तो स्टाइल कैसा होना चाहिए? पैसे वाला होना चाहिए। तो क्योंकि जब है तो है ना, इसमें क्यों कमबख्त तुम गरीबों की तरह फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहे हो? मैं पंजाब में था तो मुझे ना यहां पेन पॉकेट की आदत थी, मैंने पेन के लिए ना, वो पेन नहीं था इत्तेफाक से जेब में, तो वो किसी ने कहा ये आपके कपड़े यहां से फटे हुए हैं, मैंने कहा नहीं फटे हुए नहीं, यहां मैंने इसमें सुराख है पेन लगाने के लिए। कहते हैं अच्छा, मैं समझा सुन्नत की वजह से पेवंद लगाया हुआ है आपने। वाह वाह, सुन्नत की वजह से क्या लगा? कपड़े फाड़ के पेवंद लगाया हुआ, क्योंकि पेवंद ज्यादा कपड़े पहनना सुन्नत। मैंने कहा भाई अगर पेवन ज्यादा कपड़े पहनना सुन्नत है तो फिर तो दो चादरें हो और फिर चप्पल भी जो है, जो नबी की चप्पल तो बहुत सादा थी, फिर खुराक भी, हम क्या नबी की वाली खुराक खा सकते हैं? एक टाइम खाया अगले टाइम भूख, और जो खाया वो भी एक डिश, कभी खजूर खा ली कभी जौ खा ली, बस ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पे जो आपका जो लिबास था उस पे पेवंद इसलिए थे कि आप अच्छा लिबास खरीदने के आपके पास पैसे नहीं थे। आप कह सकते हो क्यों नहीं थे? इसलिए कि नबी ने अपने लिए गुर्बत को पसंद किया था, तो आप रखते ही नहीं थे पैसे। क्या मतलब? सुबह पैसा आया, शाम से पहले सारा पैसा सदका, बचा ही नहीं है कि कोई अपने लिए नया जोड़ा खरीदे। तो इतना जर्फ अगर हमारा है कि हम पैसे, नबी मालदार होके भी आपने मिस्कीनी इख्तियार की है ना, पैसा रखा ही नहीं है, सुबह आया तो शाम तक, शाम से पहले पहले सारा क्या हो गया खर्च। तो नबी ने तो अपने लिए ये लाइफ स्टाइल मुंतखब किया है। क्यों किया? ये शरीयत में इसका हुक्म नहीं है। अगर हुक्म होता तो सब सहाबा को आप इसी तर्ज जिंदगी का हुक्म देते, ये इस्लाम का हुक्म होता। कुछ चीजें पैगंबर के साथ खास हैं, उसमें हमें नबी को फॉलो करने का हुक्म नहीं है, बल्कि इजाजत भी नहीं है कि हम नबी को फॉलो करें। क्या मतलब? कुछ चीजें नबी के साथ खास हैं। हम रोजा रखते हैं सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, सूरज गुरूब होते ही हम पर लाजिम है कि हम इफ्तार में जल्दी करें, मगर नबी ने तो 24 घंटे का रोजा रखा है। صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا, آپ نے صحابہ کو منع کیا, فرمایا یہ حدیث کا مفہوم کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے, تمہیں اس کی اجازت بولو نا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے نبی کے ساتھ خاص رکھی ہیں. چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت کس کو تھی؟ پیغمبر کو تھی. ہمیں اور آپ کو ہے نہیں ہے. اس میں حکمتیں تھیں, مسلحتیں تھیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی. اسی طرح بغیر مہر کے نکاح میں اور آپ نہیں کر سکتے, نبی کو اجازت تھی. اسی طرح میں اور آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, کر تو نہیں سکتے, کتاب والی سے نہیں کر سکتے, یہ مسلمان سے نہیں کر سکتے, اہل کتاب سے کہاں سے. بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن پیغمبر کے بارے میں راجح قول یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں تھی. تو بہت سارے حکام میں نبی کو خاص کیا گیا ہے, بہت سارے نہیں چند حکام میں. تو انہی میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ نبی کا نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم اور آپ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا. اسی طرح ایک قول کے مطابق نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں, ہم پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. نبی کے لیے صدقہ لینا کیا تھا؟ حرام تھا. نبی کے لیے زکوٰۃ یا جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں, نبی کے لیے بھی اور نبی کی آل و اولاد کے لیے بھی. میرے اور آپ اگر غریب ہو جائیں تو حرام ہے ہمارے لیے. بہت سے غریب تو چلی اسی پر ہیں, کیا خیال ہے؟ تو چند چیزوں میں نبی کی وجہ, نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا, فرما دیا زندگی میں, نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار. ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہے. کیوں؟ کہ نبی کی وراثت علم ہے بھائی, علم بس. مادی چیزیں نبی کی وراثت نہیں ہو سکتی, وہ سب وقف ہوں گی اہل مسلمین کے لیے. تو یہ سارے احکام میں اللہ نے پیغمبر کو خاص کیا. تو اسی طرح یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے آپ کے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا, اور اصل میں خواہش بھی اللہ نے ہی ڈالی نا آپ کے دل میں, وہ تھی غربت والی زندگی. یہ سلیکشن تھی پیغمبر کی کہ اے اللہ میں مسکین ہی رہوں گا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر ہوگا. تو یہ خاصیت ہے کس کی؟ پیغمبر کی. اور یہ اتنی سخت نبی کی, یہ نبی نے اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نکاح میں بیویاں آئیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طرز حیات پسند کیا ہے نا, وہ مسکینی اور غربت والا ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سا پسند کیا اللہ نے؟ غربت والا, دولت والا؟ دولت والا, بادشاہت والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنی دولت, اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی سلیکشن تھی. ربی حبلی ملکل لا ینبغی لی احد من بعدی. اے اللہ ایسی اسٹیٹ چاہیے, ایسی حکومت چاہیے, ایسی بادشاہت چاہیے, میرے بعد کسی کو ملنا تو دور کی بات, کسی کے لائق ہی نہ ہو, وہ کوئی سوچ بھی نہ سکے, ایسی حکومت چاہیے مجھے. تو یہ خواہش بھی پیغمبر کے دل میں کس کے کہنے سے آئی ہے؟ اللہ نہیں, اللہ دینا چاہتا تھا تو اللہ چاہتا تھا پہلے ان کے دل میں چاہا تو یہ مانگے تو میں دے دوں ان کو. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تو وہ دے دی. پھر ایسے محلات بنائے انہوں نے, وہ ایسا بتاتا ہوں نا, ایسا زبردست تخت تھا. ملکہ سبا جب آئی ہے وہ تخت دیکھ کے ہریان ہو گئی. پنجابی میں حیران کو ہریان بولتے ہیں. کیا ہو گئی؟ ہریان ہو گئی. اور جب وہ ان کا فرش دیکھا محل کا, وہ سمجھی کہ موجیں ہیں پانی کی. وہ ایسا وی وی آئی پی قسم کا انہوں نے فرش بنایا تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں, شیشے سے بنایا تھا. کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی اس زمانے میں, واللہ عالم. تو وہ سمجھی کہ پانی ہے, اور پائن سے اوپر کر لیے کہ تالاب میں پول میں پاؤں نہ بھیگ جائیں. انہوں نے بتایا یہ پانی نہیں ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ سادہ سیمنٹ کا فرش بھی تو بنا سکتے تھے نا بھائی, ریت بجری لاتے, بلکہ اینٹیں لگا دیتے گاؤں دیہاتوں میں جیسے, بلکہ ہمارے انڈا وڑ والی سڑک بنا دیتے. کچھ ہے ہی نہیں, سڑک ہی نہیں ہے. اس کو ہم پیار سے سڑک بولتے ہیں. یہ دیکھ لو سامنے, یہ جو سامنے ہے اس کو سڑک بول سکتا ہے کوئی انسان؟ لیکن ہم پیار سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سڑک. اس امید پہ کہ شاید بولنے سے کچھ برکت ہو جائے. جیسے ایک آدمی جو تھا نا, وہ اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ میرا باپ بہت سخی تھا. یار موضوع نہیں جائے دائیں بائیں. ایک آدمی کہتا ہے میرا باپ بہت سخی تھا, حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کرتا تھا. لوگوں نے کہا یار حلیم کی دیکھ ہر مہینے کہہ رہے ہر مہینے دیکھ تناتن دیگیں بنتی تھی اور تقسیم. اس نے کہا اچھا یار اتنی اتنی دیگیں کیسے بنتی تھی؟ کہہ رہا ہے بھائی 11 دانے چنے کی دال دیگ میں پانی ڈالا, 11 دانے چنے کی دال, 11 دانے وہ جو بھی ڈالنے والے, 11 دانے جو کے, 11 دانے گندم کے کوٹ کے ڈال دیا اس میں. کہتا بھائی یہ کون سا حلیم بن رہا ہے؟ کہہ رہے گوشت زیادہ ڈالتے تھے گوشت. اچھا گوشت زیادہ ہوتا تھا, گوشت کتنا ہوتا تھا؟ کہہ رہے ایک پرچی پہ لکھا ایک من گوشت اور پرچی ڈال دی, اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. پرچی کے بھی کہتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں اثرات ہوتے ہیں تبھی تو اسے تعویذوں میں پڑھتے ہیں لوگ. پرچی ڈال دی اسی سے ٹیسٹ آتا تھا اور وہ دے دنا دن. تو واقعی آگے بھی ہے لیکن وہ آگے پھر وہ مزیدار نہیں. وہ کہتے تھے واسطے کیسے تھے؟ کہتے تھے وہ فلیٹوں میں بانٹتے تھے تو اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے نا اس میں بم ڈالا, وہ بم سے دیکھ پھٹی اور وہ دھڑ 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 کے حلیم چاروں طرف گھروں میں پھیل گیا. یہ زیادہ ہو گئی میرا خیال. خیر تو جتنی پہلے جو پھینکی تھی وہ ہم افورڈ کر سکتے تھے, اس لیے وہ میں نے دلچسپی سنا. اگلی جو ہے نا وہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے, وہ لپیٹنے میں آ نہیں رہی ہے, وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کیسا خوبصورت انہوں نے عالی شان. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اور ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ اونچا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام والی طرز زندگی نہیں, آپ کے لیے غربت اور مسکنت والی زندگی. تو اتنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت پہ اتنے حریص تھے کہ آپ نے اپنے لیے بھی پسند کیا غربت کو اور اسی مسکینے کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں, 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. تبھی میں اس سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو خوراک وراک کے بارے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا, ایکچولی جی یہ بھی کھائیں پروٹین کے لیے یہ کھائے کریں, پھر آئرن کے لیے یہ کھائے کریں, پھر ایکچولی انسان کو ایک بیلنس ڈائٹ میں نا, بیلنس ڈائٹ میں انسان کو اتنے انڈے بھی روز چاہیے. یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ 5 انڈے کھائیں صحت کے لیے ضروری, اتنا ملک ایکچولی ضرور کریں آپ اگر پیسے دیے اللہ نے. یہ سب چوچلے ہیں پیسے والوں کے لیے, اتنے بادام اتنے پستے ڈرائی فروٹ اور وغیرہ وغیرہ. غریب آدمی کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. غریب میں سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے دیکھے 99 سال کے غریب صرف روٹی پہ پوری زندگی گزارا کیا ہے. تو اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں لوگ, ڈاکٹروں کی یہ چیزیں سن سن کے نا پاگل ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا تیرا, کیا بنے گا تیرا, کیا ہوگا کالیا. تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے, ہم کتنے فروٹ اور پھر یہ اب ڈراما. بھائی لائف کو خوش رہو, تھوڑا کھاؤ. تو ہم تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتے ہیں, میں ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا, وہ سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جب جیب میں کیا ہو, پیسہ ہو پھر اس کی بات ہے. جب نہیں ہے تو جو ہے یار کھا لے. اللہ یہ خوراک کا معاملہ اتنا, میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی آپ کی سوچ ہوگی, میں اس میڈیکل سائنس میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اتنے ڈاکٹروں کو سنا ہے میں نے کہ شاید ہی کسی مولوی نے اتنے ڈاکٹروں کو حکیموں کو سنا ہو. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں وہ خوراک نہیں کھائی جا رہی جو ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. عمریں 99 سال ہو رہی ہیں کم وقتوں کی. ابھی ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے دنیا بھر میں, فلاں علاقے میں لوگ کی عمر 90 سال 95 سال فلاں میں, تو ان کی خوراکوں پہ اس نے کہا کہ یار کیا کھا رہے ہیں. پتا چلا ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کی کیا ہے. تو خود اس کا تجزیہ کہ بھائی یہ فیصلہ کرنا نا کہ کون سی خوراک سے آپ 100 سال جیئیں گے, یہ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ رہے وہ کچھ لوگ, پروٹین بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں 100-100 سال آرام سے نکال لیتے ہیں, سلم اسمارٹ بھی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو جو ویجیٹیرین ہیں ان کی توندے کیسے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. بن مانس ہے نا وہ بندر کی ایک قسم ہے, وہ سبزیاں کھاتا تو ایسے توند نکلی ہوئی اس کی, عجیب سا ٹیڑھا میڑا ہوا ہوا ہے. اور جو گوشت ہو رہے ہیں ہینڈسم سلم اسمارٹ, तो मुझे किसी ने भेजी, देखो यार वेजिटेरियन का ये हाल होता है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ने पैसा दिया गोश्त खाओ, हमारी शरीयत भी गोश्त को फोकस करती है, हर मौके पे गोश्त ही है। लेकिन ये ना कि जिसके पास गोश्त के पैसे नहीं है वो ये तोन देख देख के बंदर की कि यार ये गोश्त। मैंने कहा हिरन की मिसाल क्यों नहीं दी, वो गोश्तखोर होता है या वो वेजिटेरियन होता है? वो घास फूस ही खाता है, क्या स्टाइल है उसका, चीते से ज्यादा तेज भाग रहा होता है वो, तभी तो भर रहा, तो चीते ने जंगल को खत्म कर दिया होता। 10 हिरनों के पीछे चीता भागेगा तो एक हाथ कब्जे में आएगा, क्योंकि हिरन भी हिरन है भाई, सही है ना। हम कहते हैं ना उसको, मैंने जैसे कर्जा दिया हिरन हो गया, वो बंदा हिरन हो गया, हालांकि वेजिटेरियन था वो। कर्जा आप दो, चाहे वेजिटेरियन हो, फुल कार्ब डाइट खाता हो, इतनी स्पीड से कर्जा लेके गायब होगा, आप कहोगे कि यार मैं खामखा में गोश्त पे गुजारा कर रहा हूं, मुझे भी आलू और चावल खाने चाहिए, इतनी स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो वो सब तहकीकात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उनसे डिप्रेशन में ना आया करो। अल्लाह ने हर शख्स की बॉडी में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, बॉडी में जो भी जाता है ना, बॉडी उस हिसाब से अपनी मर्जी की चीजें निकाल लेती है, वो खुद कशीदती है, वो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ अल्लाह ताला ने। तो इसलिए बहुत ज्यादा डॉक्टरों की यूट्यूब की तहकीकात में नहीं आया करो, थोड़ा बहुत आया करो, जेब में पैसे हैं तो ठीक है भाई, फिर लो कार्ब डाइट भी खाओ। वैसे तो उस बस एक बात कर दूं, अपनी खुराक से ना चीनी कम कर दो, बस बेसिक चीज, घूम फिर के यही आओगे। मीठा क्या कर दो अपनी जिंदगी से, और ये बेकरी आइटम और मीठा खत्म कर दो, बस ये तो फर्ज ऐन है। उसके बाद फिर जिसको अल्लाह ने, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए तो पैसा, यानी पैसा नहीं होगा तो ये काम आसान होगा। जब चीनी शॉर्ट हुई थी ना मार्केट से, तो टीवी पे खबरें आ रही थी, गरीब आदमी कहां से चीनी खरीदे, हाय 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 गरीब आदमी क्या करेगा, मुफ्ती साहब बयान करो। मैंने कहा बहुत बेहतरीन मौका मिल गया गरीब को चीनी छोड़ने का, चीनी को सोने के भाव कर देना चाहिए, चीनी को क्या कर देना चाहिए, सोने के भाव, बहुत फायदेमंद। इसको सस्ती ना करवाओ, इसको महंगा ही करवाओ चीनी को। खैर तो कहां से कहां बात चली गई, तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी गुर्बत का इंतखाब किया गया कि आपको हुक्म, आपकी ये तबीयत बनाई गई कि आपने भी मिस्कीनी वाली जिंदगी गुजारनी है, और अपनी अजवा 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा। तो उम्महातुल मोमिनीन ने फिर क्या किया, नबी से मुतालबा किया कि भाई आप जो माल गनीमत में हिस्सा आता है हमें इतना हिस्सा दें, वगैरह वगैरह जिसकी तफसीर में हमें डिटेल मिलती है। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, देखो हमें हुक्म क्या दिया हमारे नबी ने कि अपने घर वालों को आशिरूहुन्न बिल मारूफ, कुरान कहता है उर्फ के मुताबिक, कैसे मामला चलाना है उनके साथ, उर्फ जिस स्टैंडर्ड की आपकी घरवाली की लाइफ शादी से पहले की थी, पूरी कोशिश करके कम से कम वो स्टैंडर्ड आपने उसको देना है। अब कोई कहे देखो नबी की जब अजवाज ने नबी से मांगे पैसे तो नबी ने क्या फरमाया कि तालैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, ठीक है अब माले गनीमत में माल आएगा तो मैं तुम सबको अच्छे खासे पैसे दूंगा, लेकिन उसके बाद उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, सब मेरे निकाह से क्या हो जाएंगी, आजाद। समझ में आ रही है बात, उनको इख्तियार दे दिया डिवोर्स का। क्या आपके पास अब ये ऑप्शन है कि या तो इसी गुर्बत में गुजारा करें, जैसा मैं वैसे ही आपने भी, एक दिन खाना होगा एक दिन खाना नहीं होगा, चूल्हा कभी जल गया तो किस्मत है, नहीं जला, समझ में आ रही है बात, तो रोजा रखेंगे। नबी की क्या सीरत है, जब घर में आते अम्मी आयशा से पूछते कुछ खाने को है, अगर कह देती हाँ है चलो भी ले आओ खा लेते हैं, अगर कहती है कि नहीं है चलो रोजे की नियत कर लेते हैं भाई। जब भूख व प्यासा रहना है शाम तक तो रोजे की नियत करके हम सवाब जाया क्यों करें, नियत ना करके हम सवाब जाया क्यों करें। तो नबी ने उनको क्या फरमाया कि ठीक है भाई तो आपको मैं तलाक का इख्तियार देता हूं, सब अजवाज को बुला बुला के अलग अलग इख्तियार दिया है कि आपको भी डिवोर्स का हक है कि अपने ऊपर तलाक वाके कर सकती हैं, यानी मेरे निकाह से आजाद हो सकती हैं, आपको भी, सईदा आयशा को भी, क्योंकि क्योंकि उनकी उम्र कम थी तो इसलिए उनको आपने फरमाया कि जल्दबाजी ना करना, पहले अपने घर वालों से मशवरा ले लो, کیونکہ پھر بعد میں یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی کم عمری میں سیدہ عائشہ سے شادی کر لی, بھائی سیدہ عائشہ کو ڈیورس کا حق بھی نبی نے دیا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتی ہو کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ علیحدگی لے لو اور جلدی فیصلہ نہ کریں, آپ کی عمر کم ہے, اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لیں آپ. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا, افیق اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ ہے, یعنی یہ آپ کو سوال کیسے کر لیا آپ نے ہم سے. یعنی ایک طرف فقر و فاقہ اور پیغمبر اور دوسری طرف دولت, تو بھائی ہم فقر و فاقہ برداشت کریں گے, آپ کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ سیرت زوردار تماشا ہے ان بغیرتوں کے منہ پہ جو بار بار تانا دیتے ہیں کہ نبی کی عمر اتنی زیادہ اور کم عمر سے شادی کر لی. جن سے کی ہے وہ خوش ہیں, ان کو ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے تو بھی کہہ رہے نہیں ہمیں یہ حق نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے اتنی 50 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی کم عمر سے نکاح کر کے کیسا نبھایا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ایسا آپ کا بیہیویئر تھا کہ وہ ڈیورس کا رائٹ ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں مجھے غربت میں بھی آپ پسند ہیں. آج کسی کی بیوی ایسا کرے گی؟ جب کرے گی جب میاں میں کوئی الگ سے ہی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں بھائی, بہت ہی کوئی الگ ایکسٹرا آرڈینری ہو, ورنہ میرے اور آپ جیسے جو مارکیٹ میں میاں نارمل پیکنگ میں جو میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان کے گھر میں اگر ایسے حالات آ گئے تو بیگم بولے گی ٹاٹا بھائی بھائی. ہم اگر کہیں گے نا دیکھو میں تو صرف ایک ٹائم کا ناشتہ کرا سکتا ہوں, وہ بھی بغیر پکا ہوا آٹا کیونکہ چوڑا ہی نہیں جل رہا نا, کھجور پانی, وہ بھی ایک ٹائم, دوسرے ٹائم کا مجھے نہیں پتا بھائی. ایسے ہی چل رہا ہے تو چلو اور ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے. تو اور اگر علیحدگی چاہیے تو ٹھیک ہے, تو وہ کہے گی بھائی پھر بہتر کیا ہے, ہم تو نہیں گزارا کر. اگر وہ جذبات میں آ کے کہہ بھی دے گی نا نہیں رہنا ہے تو 4 دن کے بعد پھر بولے گی نہیں رہنا, غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رہنا ہے. تو امہات المومنین تو وہ فقر و فاقہ دیکھ چکی تھیں, تجربہ کر چکی تھیں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ رسول چاہیے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ سید الانبیاء کی جو غرب, ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام شادی کس سے ہو رہی ہے, ملکہ, غالب یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بھی جب اتنی ساری شادیاں پہلے سے تھی تو ایک اور کر لی ہوگی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو ملکہ سبا وہ بھی ملکہ اور عالی شان محل, تخت و تاج, جنات کنٹرول میں, وہ علوم کی وجہ سے نہیں جو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, اللہ نے علوم کچھ نہیں ہوتے عاملوں کے پاس, ان کے کنٹرول میں جنات ہوتے ہی نہیں, جنات نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے, یہ لوگ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ دیکھو کتنا دونوں کی طرز حیات میں بظاہر تضاد ہے نا, لیکن دونوں اللہ کے محبوب پیغمبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا دولت نہیں ہے, اور اللہ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ دولت رکھنا کوئی بری چیز ہے نا, اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے دیتا, سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو اتنی غربت رکھی ہے یہ نبی کی خاصیت ہے, امت کو اس کا حکم نہیں ہے. اگر ہوتا تو حضرت عثمان کے 400 اونٹ تجارت کے مدینہ میں آیا کرتے تھے, نبی ان سے کہہ سکتے تھے عثمان میرے گھر تو فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے شام سے 400 اونٹ مدینہ کی زمین کو ہلاتے ہیں, اتنے بڑے بزنس کی تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی. تو صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ, مغیرہ ابن شعبہ اتنے مالدار تھے, اتنے مالدار کہ انہوں نے نکاح کیا ہے نا 3 دن تک ولیمے کا لنگر چلایا ہے. 3 دن ہمارا ولیمہ کیسے ہوتا ہے, ادھر ہی آ جاؤ, ہمارے گھر بھی نہ ہو, یہاں آ کے بیت الخلا بھی استعمال کر. ویسے ہی اچھا ہو گیا ابھی شادی ہالوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, پہلے ایک ایک مہینہ پہلے جا کے پڑ جایا کرتے تھے, بیڑا غرق کرتے تھے میزبان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید درجے کی غربت کو اپنے لیے پسند کیا, تو یہ کس کی خاصیت ہے, نبی کی. اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ کو 3 دن تک لنگر چلانے کی اجازت نہ ملتی. 3 دن لنگر, آپ کو 3 دن لنگر کا مطلب یہ نہیں 3 ٹائم کھانا, دیگیں آ رہی ہیں پک رہی ہیں, آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ, 3 دن تک کھلا رہے ہیں. اور شادیاں بھی بہت کی تھی انہوں نے, تو ایک شادی پہ یہ لنگر تھا تو باقی وقت یہ پیسہ کہاں, چندے کا پیسہ تھا, یہ سارا کوئی مال غنیمت کا تھا نا, ان کا بزنس تھا, کاروبار تھا. تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا, ویسے بھی کیسے نبی منع کرتے بھائی؟ کیونکہ مسلمانوں کو جب جہاد میں چندے کی ضرورت ہوتی تو مالدار صحابہ تو دیتے تھے، بلکہ آپ نے فضیلت سنائی، ذہب آپ نے فضیلت سنائی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صحابہ نے غریب صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ذہب اہل الدفور بالاجور، جو مالدار صحابی ہیں وہ اجر میں ہم پہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کرتے ہیں، وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں رات کو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، وہ صدقات دیتے ہیں ہم صدقات لیتے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث کا اپنے الفاظ میں. تو شریعت میں لینے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اجر میں ہم پہ سبقت لے گئے، تو یہ تو صدقہ کرتے ہم تو وہ کر نہیں سکتے. تو نبی نے صحابہ کو، غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ والی تسبیح، غالباً تسبیحات فاطمیہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو تم بھی اجر میں ان کے برابر. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی کہ بھائی ہم کیوں اجر میں پیچھے رہیں. تو پھر نبی کے پاس جب صحابہ نے آ کے بتایا جو مساکین تھے کہ یا رسول اللہ وہ تو وہ تسبیح انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر ہم سے اجر میں آگے ہو گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. اب اللہ نے ان کو دولت دے کے آخرت میں بھی آگے کر دیا، تو ابھی اللہ کی مرضی ہے. اب پھر یہاں غریب احساس کمتری میں جائے گا، بھائی احساس کمتری میں اس لیے نہ جاؤ کہ دولت آنے کے بعد صحابہ والے کیفیات رہتی نہیں ہیں. یہ تو صحابہ تھے، دولت آئی تو انہوں نے صدقہ بھی شروع کر دیا، ذکر بھی، تہجد بھی. آپ کے پاس جب دولت آ گئی نا، اگر آ جائے اللہ کرے، لیکن آنے کے بعد بگڑنے کے چانس زیادہ ہیں، نیک بننے کے چانس کم ہیں. شراب، کباب، لڑکیاں، یہ سب عیاشی غریبوں کے شوق نہیں ہیں. غریب تو گٹکے کے پیسے بےچارہ تنخواہ جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے. میں اکثر ایک غریب کا واقعہ سناتا ہوں، وہ گٹکا، نسوار، سگریٹ، پان، چاروں چیزیں کھاتا تھا. ہمارا کلاس فیلو تھا، تو گٹکے کی بو آتی تھی اس کے منہ سے. ایک دن کیا ہوا، صرف نسوار پہ آ گیا، تھا اردو اسپیکنگ، لیکن صرف کس پہ آ گیا؟ میں نے کہا خیریت، آپ اتنے نیک کہ باقی تینوں چیزوں سے توبہ کر لی. کہہ رہے توبہ نہیں کیے، پیسے ہی نہیں ملتے یار ابا کی طرف سے اتنے کے چاروں چیزیں خرید سکوں. نسوار کہہ رہے سستی ہے. میں نے کہا چلو ابا نے کم پیسے دے کے اس پہ احسان کیا. تو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کی زندگی گزاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نہیں کہ نبی کے پاس پیسے آتے نہیں تھے، آتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے پسند کیا کیا مسکینی کو، لہذا وہ آ گئے. تو اب وہ صبح آئے ہیں تو شام سے پہلے پہلے کیا ہو جائیں گے، خرچ. اور آپ کی ازواج نے بھی یہی طرز زندگی، صبح آئے تو شام سے پہلے خرچ. تو یہ اسٹائل اگر کسی کا ہو تو وہ پیون زدہ کپڑے پہنے گا. تو پیون زدہ کپڑے پہننا جب سنت ہے، جب یہ والا پورا اسٹائل ہو. حدیث میں نبی ہی نے حکم دیا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اس کے لباس پوشاک سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو کوئی نعمت دی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے، اگر عالم کے پاس یا کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ جو توازو پہ میں نے بات شروع کی تھی نا، پھر یہ توازو نہیں ہے، پیسہ بہت ہے لیکن خاکسار، فقیر. کیوں فقیر بول رہے اپنے آپ کو کمبخت جب تیرے پاس اتنا پیسہ ہے؟ نہیں میں فقیر، ہاں اللہ کے در کا فقیر بولے تو ٹھیک ہے، میں عاجز. اور پھر وہ گدے کی سواری پہ جا رہا ہے، پھٹی ہوئی پھٹ پھٹی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے اس نے، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، غریبوں جیسا حلیہ بنائے ہوئے. تو یہ توازو نہیں ہے، یہ توازو کی صورت ہے. دیکھنے میں لگے گی یہ توازو، حقیقت میں یہ ناشکری ہے. کیونکہ شکر زبان سے بھی واجب ہے اور اپنے عمل سے بھی واجب. زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. عمل کا شکر کیا ہے؟ دیکھو نظر بھی آ رہا ہے اللہ کا دیا ہے. آپ نے کسی فقیر پر احسان کیا، اس کے اچھی فوٹ پتلون ٹائی اسپرے کر کے لگا دیا کہ یار دیکھنے میں اب تو لگے یا میرا دوست ہے نا تو اچھا لگے. اس نے جا کے وہ شاپر میں رکھا، دوبارہ چڈی بنیان میں، دھوتی بنیان میں آ گیا. آپ نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یار مجھے اس میں نا تکبر پیدا ہو رہا تھا. تو وہ آپ کیا بولو گے؟ پھر واپس کر دے، پھر شاپر میں نہ رکھ، وہ مجھے واپس کر دے. تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہ پہنایا جائے. تو یہ ناشکری کر رہا ہے تو. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, اسی وجہ سے دیکھو بچے میں جو صلاحیت ہو نا اس کو بتا دینا چاہیے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, کیونکہ ورنہ وہ احساس سے کمتری میں جاتا ہے. ماں باپ بچے کو پتہ ہے کیسے سمجھاتے ہیں, تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے پتا تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ آج کل مارکیٹ میں مفتی صاحب یہ کچھ نہیں کرے گا, اس سے امیدیں لگانا میں نے کیا کر دی ہیں, چھوڑ دی. اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے, یہ تو بزدل ہے, یہ تو کم ہمت ہے, یہ تو بے وقوف ہے. اس کو تو ہم 10 سال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آئی. جب بچے کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ تابڑ توڑ میزائل فائر ہوں گے نا بچے کے اوپر, بچے کو لگے گا کہ واقعی میں بے وقوف بھی ہوں, میں پرلے درجے کا احمق بھی ہوں, میں بزدل بھی ہوں, میں کم ہمت بھی ہوں. اس میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا, جو کام وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا, اس کا آؤٹ پٹ بھی زیرو ہونا شروع ہوگا, پھر ماں باپ کے اور تانے. نتیجہ کیا نکلے گا, وہ تھکا ہارا ایک ناکام انسان سمجھ کے زندگی گزارے گا. پھر وہ کہے گا میری بیٹھنا چرسیوں میں ہی بنتا ہے, میرے لیے جو سب سے بہترین لائف ہے وہ کون سی ہے کہ میں کھوتو کسی کام کرنی, تو چرس پی لو کیا خیال ہے اس سکون کے لیے. یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں بھائی, ہمیں نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی حوصلہ شکنی کی ہو, میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, منہ پہ تعریف کرنا برا ہے, اس کا مطلب ہے جب سامنے والے کا ظرف چھوٹا ہو, یا تعریف سے آپ کا مقصد چاپلوسی ہو, جیسے باس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, مقصد ہوتا ہے تھوڑی تنخواہ بڑھا دے گا اس بہانے, یا دوست کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پیسے نکال کے دے دے, یا کچھ اس طرح کی چاپلوسی, یا وہ تعریف جو سامنے والے کو بگاڑ دے. بعض لوگوں کا ذر بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان کے منہ پہ ان کی تعریف کی جائے تو اپنی اوقات وہ بھول جاتے ہیں, ایسے لوگوں کی کھوپڑی پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارملی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو بتا دی جائے, تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور پھر اس کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے ہم لے کے چلے تھے. میں یہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بچے کو جو ہے نا, بچے کو سیدھا راستہ بھی چاہیے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے. اس موٹیویشن میں سب سے پاورفل موٹیویشن کون سی ہوتی ہے, اس کے کلاس فیلو یا اس کے دوست. بچہ ماں اور باپ کی بات کو, ٹیچر کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا, وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں, بچے کی صرف دوستی یاریوں پہ نظر رکھو, دوستوں پہ, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, وہ اس کو الٹی الٹی باتیں تو نہیں سکھا رہے. یہ بہت اس میں اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بالکل دوستوں سے ہی کٹا دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. لڑکا لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا بنے گا. بعض ماں باپ نے اتنی سختی کی ہے بچے کو گھر میں بند کر کے, نہیں وہاں نہیں جانا, ادھر وہ وسیم کا بچہ ہے, ادھر جمشید کا بچہ ہے, ادھر فلانے کا بچہ ہے, ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہیں تھپڑ لگا دے, تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں, ایسا نہ ہو کوئی بچہ تم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں بھائی, اتنا نہیں, وہ لڑکا ہے, اس نے دنیا میں گھومنا ہے. تو وہ ماں باپ کے بچہ پھر ماں کی گود میں رہ رہ کے وہ 18-20 سال کا ہو جائے گا, 25 سال کا ہو جائے گا, ایک دفعہ جب اس میں زنانہ پن پیدا ہو گیا نا, نسوانیت, پھر وہ مرد کا بچہ بن نہیں سکتا, وہ بہو کریں گے ڈر جائے گا. اور ایسے بھی بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں, کانفیڈنس زیرو. تو اتنا زیادہ اس کی نگرانی اور تربیت کی فکر میں اتنا اس کو لوگوں سے کٹا دینا, تو یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے, آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی دو, جانے دو, تھوڑا بہت پھڈا مڈا. کل میں اپنے بچوں کو باکسنگ بھی سکھاتا ہوں, تو کل میں دیکھ رہا تھا میرے بچے اور سامنے والے کے بچے کی باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ ناک تو لگ جائے گا اس کے بہت زور سے, مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں بچایا, سمجھ رہے ہو, کیونکہ بھائی لڑکوں کے لیے تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اب بچے کو کراٹے نہیں سکھا رہے کہ ایسا نہ کوئی غلط لاک آ کے غلط جگہ پہ لگ جائے کہیں. یار پھر تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں, کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں, کچھ رسک تو لینا پڑے گا بھائی, ورنہ پھر چوڑیاں پہنا کے گھر بیٹھا دو اس کو. میں دیکھ رہا ہوں अब वो सामने वाला चूंकि एक्सपर्ट था वो दे दनादन लगा रहा है, तो मैंने नहीं छुड़वाई लड़ाई, कोई बात नहीं यार, पिटेगा तो पीटना भी आएगा। देखो हम अभी से बच्चों ने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने चार करनी है तो सालों से पिटेंगे, मैंने सिखाया हुआ है सालों से भी पिटना है आगे चल के, और सुसरों से भी मार खानी है, तो ये पहले से क्या होना चाहिए, बीवी से भी पिट सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है सोसाइटी में, तो ये छुई मुई वाला आदमी किसी। फिर मैं आज अपने बच्चे को मैंने नसीहत भी कर रहा था, मैंने कहा देखो बेटा बुजदिल आदमी का दुनिया में कोई गुजारा नहीं, बुजदिल को दुनिया जीने का हक छीन लेती है। फिर मैंने मिसाल क्या दी, मिसाल क्या दी, मेरे पास मुर्गी है ना 50-60, तो हमारे माली ने मुझे बोला मुस्ताब मुर्गे बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब इनको काट के खाना शुरू करो या बेचो कुछ करो। तो मैं गया अपने पिंजरे में केज में, तो मैंने कहा कि जो मुर्गा सबसे ज्यादा पिट रहा है ना पहले उसको लाओ। क्यों, सब पकड़ पकड़ के कूट रहे हैं, उसको मार खा रहा है, जख्मी हो रहा है, वो उसके जख्म की वजह से बीमारी भी फैल सकती है और किसी काम का है नहीं वो। तो मुझे फौरन आया, मैंने कहा हालांकि पहले ही मजलूम है और काट भी हम उसी को रहे हैं, तो मैंने कहा बस शायद फितरत का यही कानून है भाई, क्योंकि उस पर एहसान यही है कि काट के खा जाओ वरना पिटता रहेगा, मर जाएगा किसी दिन। तो मैंने अपने बच्चों को ये कल नसीहत की, मैंने कहा देखो हमने वो मुर्गा काटने का फैसला किया, काटा नहीं है लेकिन फैसला उस मुर्गे के काटने का किया जो सबसे ज्यादा पिट रहा है। मैंने कहा यार तो ये है बुजदिल, बुजदिल को तो दुनिया जीने का हक छीन लेती है भाई, तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा लड़कों को लौंडे लपाड़ों में, लेकिन निगरानी रखें, निगरानी रखें, चर्सियों में ना बैठना शुरू हो जाए, मोबाइल वगैरह ये सब एक्टिविटीज। तो खैर बस वो जो हम आयत लेके चले थे ना, वो आयत को फिर मैं अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगा। आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने जब से बच्चे में थोड़ी सी समझ पैदा होती है ना उसी वक्त से उसको गाइडेंस की जरूरत, फिर वही गाइडेंस आगे चलती रहती है बुढ़ापे तक। तो शुरू में माँ बाप और फिर उसमें इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल, उनकी तरफ से हिदायत आती है, फिर वो हिदायत में हमें पता चलता है अखलाकियात क्या है, तो वो अखलाकियात फिर उसमें पैदा करना जरूरी होती है जो इस्लाम ने और कुरान ने बयान की है, और इन आयतों में उन्हीं अखलाकियात का तज़किरा है। वो पैदा नहीं होंगी क्योंकि ख्वाहिशात के खिलाफ जाना पड़ता है, और मैंने क्या बताया बच्चा पैदा होते ही ख्वाहिशात के पैदा हो जाती है उसमें, तो अब जगह जगह ना वो उसकी अखलाकियात कुछ और कह रहे होते हैं और ख्वाहिशात कुछ और। तो ये पूरी जिंदगी की एक जंग है, क्या आप अखलाक को सुपीरियर रखते हो या ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हो। तो इस्लाम आपको ख्वाहिशात की गुलामी से, कुरान आपको निकालता है और अखलाकियात का पलड़ा भारी कर देता है। तो उसी की इन आयतों में अल्लाह ने मिसाल दी है, जो मैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसी को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा। मुफ्ती साहब मेरे वालिद साहिब की शुगर की बीमारी की वजह से आधी टांग कट गई है, दिल से दुआ है जी अल्लाह सेहत अता फरमाए। मैंने अभी बयान में बोला ना कुछ भी नहीं करो खाली चीनी छोड़ दो। लोग कहते हैं कि शुगर चीनी खाने से थोड़ी होती है, मीठा खाने से शुगर यकीनन नहीं होती, मीठा खाने का बराह रास्त शुगर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मीठा खाने से आता है मोटापा और मोटापे से होती है शुगर। कुछ तो इनहेरिटेड है, बाप दादा की तरफ से शुगर आती है, वो तो अब कुदरत की तरफ से है, उससे तो कोई नहीं लड़ सकता, वो अल्लाह ताला का फैसला है भाई तुम्हारे नस्लों में शुगर रहेगी। लेकिन मेजॉरिटी को जो शुगर हो रही है उसमें सबसे बड़ा दखल किस चीज का है, मीठा। और इस मीठे में ये मैं अपनी तहकीक नहीं पेश कर रहा, मैं तो मौलाना आदमी हूं, मेरी क्या मेडिकल साइंस है, इतने डॉक्टरों से मैं तहकीक कर चुका हूं कि ये कुछ चीजें थ्योरी होती है, नजरियात होते हैं, कुछ चीजें होती हैं फैक्ट बन चुकी होती है, मेडिकल साइंस उन पर ठप्पा लगा देती है। जैसे इंसान बंदर से बना है ये फैक्ट नहीं है, अभी तक साइंसदानों ने कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कही है, कहने मे बी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा बंदर भी थोड़ा सा यू यू होता है, उसकी भी दो आंखें, हमारी भी नाक, देखो इन्हीं की शक्ल का कोई बंदा बैठा हुआ हो तो मैं क्या कहूंगा यार ये दोनों एक बाप की औलाद है, ऐसा ही लगता है ना, या कोई कजन वजन है। तो साइंसदानों ने देखा कि यार जानवरों में सबसे करीब तरीन जानवर जो बिल्कुल जमशेद और वसीम जैसा लगता है या इंसानों जैसा लगता है वो बंदर और बिन मांस है, चिंपैंजी है ना, तो ये बिल्कुल उस जैसा। अब उन्होंने कहा कि जब ये दोनों एक जैसे लगते हैं तो एक इनसे रिलेशन है, तो ये दोनों भी एक जैसे करीब करीब लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंसान इसी की आगे नस्ल है। یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈینٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈینٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا, مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر بولے گی جاؤ, ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. چونکہ ہم جب لوگوں کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں. ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار. اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے. اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ جب طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون آصف بھائی کوئی ہیں؟ ان کی فیملی باہر بلا رہی ہوں. نہیں ہے بھائی, نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی وہ آج گئے کل گئے, یہ ہوا بس ابھی گئے, ابھی کے تو بس گئے گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہوں, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائیں نا, آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں میں ان سے. اللہ صحت دے, کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز. نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے اس بندے کو. جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے, تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک استثناء ہے. یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے, ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारी बेटी को बेटा मिल जाए बगैर शोहर के, और अगर मिल गया ना इसका मतलब बेटी के जो लक्षण है वो ठीक नहीं है। अब बेटी आके कहे अब्बा ये मेरे बच्चा पैदा हो गया है, माज अल्लाह नकले कुफर, और कहे कि जैसे हजरत मरियम के भी तो हो गया था, तो ये नहीं चलेगा भाई, वो हजरत मरियम के हो गया था बस। और उसके फिर अल्लाह ने दलाइल भी कायम कर दी है ना कि ये अल्लाह की कुदरत है, बच्चा माँ की गोद में बोला और वगैरह वगैरह जो बेशुमार दलाइल के अल्लाह ने अंबार लगा दिए। तो अब मैंने उनको समझाया नहीं खाओ इतना मीठा, कह रहे मेरे अब्बा तो इतना खाते थे इतना, भाई वो एक सौ में कोई एक है। तो ये एक फैक्ट है कि मीठा, मीठे की ज्यादती सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए मैं बात क्या कर रहा था, ये मीठा कहां से आ गया, ये मेरा टॉपिक जुमेगा, ये मीठा मीठा है नहीं। हाँ शुगर से बेचारों की टांग कट गई ना, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तो इसलिए पहले से ही कंट्रोल कर लो। अच्छा मीठे में सिर्फ चीनी नहीं है, ये जो व्हाइट आटा है ना ये चीनी से ज्यादा इसमें चीनी होती है, सही है ना, इसमें चीनी से ज्यादा चीनी होती है व्हाइट आटे में। डबल रोटी जो बच्चों को हम सुबह शाम खिलाते हैं, पहले हम ये समझते थे मीठा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ये भी गलत है। बच्चों के लिए मीठा जरूरी है, इतना ज्यादा नहीं जितना हम बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन बच्चों में फौरन उसके असरात नजर नहीं आते। इसलिए हम ये समझते हैं कि देखो बच्चे को तो कुछ नहीं हो रहा, सुबह शाम मीठा खा रहा है, हो रहा होता है उसको, क्योंकि आपकी बॉडी मीठा ही जज्ब करने में सारा टाइम लगा रही होती है। तो जो उसको मिनरल्स चाहिए या विटामिन्स चाहिए बॉडी फिर वो जज्ब नहीं कर रही होती, तो उसमें फिर आयरन की कमी होगी, फिर बच्चे में चिड़चिड़ापन पैदा होगा, हम समझ रहे बच्चा बदअखलाक पैदा हुआ है, बदअखलाक नहीं पैदा हुआ, उसकी बॉडी में किसी चीज की कमी है। अब वो खुराक से पूरी इसलिए नहीं कर रहा कि आप उसका डबल रोटी से पेट भर देते हो, तो उसमें ब्रेड में क्या है, शुगर के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन ये बात खवातीन को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, माओ को ये समझाना कि बच्चे को ब्रेड मत खिलाओ, चीनी मत खिलाओ, बेकरी आइटम मत खिलाओ, चॉकलेटें मत खिलाओ। ऊंट को रक्षे में बिठाना आसान है, बच्चे की माँ को ये समझाना कि ये मत खिलाओ बहुत मुश्किल है। जब आप बच्चे की माँ को कहेंगे कि मेरे बच्चे को चॉकलेट मत खिलाओ, तो माँ क्या कहेगी, खुद पैदा करो ना, खुद पाल के दिखाओ, क्योंकि वो चॉकलेट से चुप हो जाता है, वो इतनी टांगे हिलाता है नी 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 करके, वो जब तक उसको लॉलीपॉप मुंह में ना डाली जाए वो चुप नहीं होता। तो अब माएं कहती हैं कि चुप तो कराना है, तेरा बाप चुप कराएगा जब तक उसको पापड़ नहीं खिलाएंगे, उसको बिस्किट नहीं खिलाएंगे, चॉकलेटें नहीं खिलाएंगे, तो चुप नहीं होगा, वो शोर मचाएगा, शोर मचा के वो बाप को थोड़ी तंग करता है, तंग किसको करता है, माँ को। बाप को तो तंग करेगा भी तो बाप बाहर निकल जाएगा, किसी काम से चला जाएगा, जमशेद से मिलने जा रहा हूं मैं। तो फिर खवातीन कहती हैं कि ये तो हमारी टेंशन है, तो टेंशन से बचने के लिए फिर क्या करती हैं कि चल भाई ये ले ले हम पापड़ भी खा ले। अच्छा कुछ ये कहते हैं कि कभी कभार तो खिला दो, भाई जो बच्चा कभी खाता है वो रोज भी वही खाता है फिर, क्योंकि जो चॉकलेटों में मजा है ना वो पापड़ में नहीं है। बाकी खिला हम भी देते हैं, इसलिए कि आदमी को हथियार डालने पड़ते हैं। हमारे बच्चे भी चॉकलेटें खा लेते हैं, मैं पसंद नहीं करता, मुझे कोई चॉकलेटें गिफ्ट में भी देता है ना घर में देने के लिए, मैं दाएं बाएं कर देता हूं उसको घर तक पहुंचने, लेकिन बच्चों को बाद दफा सूंघ लेते हैं वो चॉकलेटें आई हुई हैं। यहां आते हैं दफ्तर में विजिट करके जाते हैं, जायजा लेते हैं, कुछ गिफ्ट तो नहीं आया हुआ, देखते हैं चॉकलेट पड़ी हुई है तो वो मुखबरी होती है, फिर वो चॉकलेट गई कहां, तो वो कितनी बड़ी टेंशन खड़ी होती है मेरे लिए, खा लो यार पेट में तुम्हारे कीड़े होंगे ना, हमारे थोड़ी होंगे कीड़े। तो बैलेंस रखें इसको, कुछ थोड़ी बहुत बदपरहेजी भी करने दें, बहुत ज्यादा नेक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको इस पे सेट ना करें, सेट उसको पराठे पे करो आप, लाल आटे का पराठा उस पे सेट करो आप। अब देखो मुझे बचपन से सफेद आटे की आदत पड़ी हुई है ना, लेकिन मुझसे नहीं छूटता, लेकिन मैं खाता हूं तो फिर मैं दोपहर का खाना नहीं खाता ना, वो फिर उस तरह कवर हो जाता है, जो शुगर एक दफा ज्यादा ले भी ली तो वो कवर कर लेता हूं मैं, ये नहीं करता कि सुबह के दो पराठे तो फिर दोपहर को छह बर्गर खा लिया हमने, शाम को पिज्जा खा लिया, ये नहीं होता फिर। तभी मेरे ऊपर शुगर का अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पराठों का असर हुआ नहीं है, क्योंकि दूसरे तरीके से कवर हो जाता है वो। लेकिन आपको मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, इंसान जब बीमार होता है ना फिर सेहत को याद करके रोता है। अल्लाह की दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सेहत है, اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی؟ وہ بڑا گوشت کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف, وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں, ہم تو پھر بھی سلم سمارٹ ہیں, دبلے پتلے, ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی, وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلوں پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے تو گڑ لے لو. گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے, دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, گندا گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھو وائٹ گڑ تھا اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک کے وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا, بن رہا ہو گنے کو گرم کر کے, وہاں سے جا کے لے لو, کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے. تو وہ گڑ بھی, گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے, ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے, یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے. بچے بھی نکالیں, بڑے بھی نکالیں, بڈھے بھی نکالیں, آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس بحث میں مت پڑو. ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے. اس پہ بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی, وہ بھی تو کھا رہا ہے, وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے, اس بحث میں نہیں پڑو. اور اگر شوگر زیادہ لے لیا تو پھر واک کرو اس کو. جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے دو پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے, وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے, بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا, تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے, تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے. یہ پراٹھے وراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے. لال آٹے کا ہو, دیسی گھی کا پراٹھا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے. 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے اپنی زندگی میں, کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے. تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں, وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا, کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے, اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ, اچھی بات ہے, صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے, اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا, ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو, ایونٹ رکھو, ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا ہم میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے, اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے, یہ چینی کھاتے تھے, یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے, یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے, یہ 30 سال کا, تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, ڈریں, تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا, وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے, کروڑوں بھی نہیں ہزاروں خرچ ہوں گے, اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا, یا زکاتیں نکال نکال کے غریبوں کا علاج, یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانیت کی خدمت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کام کرو یار, اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ, کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں, کوئی پروگرامز کریں, جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا, لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ, یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. جی ہاں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے, چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو. صحیح ہے نا, کس کے ڈبے پہ لکھا ہو؟ چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو تو سمجھ لے یہ ایک سال میں یا مہینے میں شاید ایک دفعہ مفتی صاحب رسگلا کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی, نہ میں چینی کھاتا ہوں, میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں, اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت, اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی, اللہ یہ کہ لیمن ہو اس میں, اچھا خاصا لیمن ڈالا ہو, وہ کور کرتا ہے لیمن اس. یہ جو روح افزا نورس یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ ہے, شاید کبھی زندگی میں بچپن سے نہیں پیا ہوگا. آپ کہہ سکتے بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن میں میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا, تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر کی شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, ڈھین ڈھین کے ٹکتا نہیں تھا میں, لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس, جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹوٹ ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہی ہوں پڑے گا, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا. سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا, جب نیند آ رہی ہو تھکاوٹ تو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو ہر کام میں دل لگتا ہے اس کا, ہر کام, رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا اس کا. سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل, بمشکل 4 سے 5 گھن�ے 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا, میٹھا نہیں کھایا, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے, صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں, وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹن ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹن, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا, اس کے بعد فٹ فاٹ آپ کو گھوم رہا ہوں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے, میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا گلاب جامن پکڑانا, ادھر آئیے پکڑانا. اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس کو. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد, وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی کئی گھنٹے بیانات بیانات بیانات, تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیا کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا, کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا پھر میں نے رات کو, وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے رسگلے دو. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے نکل گئی مثال. دیکھو تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے, ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا, پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوں یوں جھومتے رہو گے. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ؟ اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں, انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں، اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے، لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا. چند دن پہلے کیا ہوا، مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر در سفر، سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم، سونے کی روٹین، سفروں میں کئی کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نئی نیند آتی. تو مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا تو وہیں وہی کھانا، اب کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا ذرا لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100، اوپر کا تو صحیح تھا، نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا، میں نے کہا جو سفر میں، اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے تھا کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور کھلائے وہ میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں، حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا، مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے، گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے، یہ اس کی پکائی ہو رہی ہے اور دیگیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی. نہیں دل چاہ رہا یار، نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کھلا کے، تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے. تو سو تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کیا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا انسان کو کیا برباد کرتا ہے. کڈنی کو فیل یہ کرے گا، دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے، لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام. میں نے پھر کیا کیا، رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے، یعنی ادھر ہی. میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. انہوں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں بار. میں نے کہا پارک بتا دو، یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے. انہوں نے کہا پارک تو نہیں، ایک جگہ سڑک ہے. میں نے شوز پہنے، تگڑ تگڑ دوڑنا شروع کیا. اتنا دوڑا، اتنی جاگنگ کی، پسینہ. ٹھیک ٹھاک وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگ رہے. بالکل جب جو جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا میں بھاگا. اس کے بعد آ کے نہا دھو کے آرام سے، ایک گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70، وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے، 70 اور 110 یا 120. یہ انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ، ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی، کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ بلڈ پریشر مشین رکھیں، کیونکہ اس عمر میں بی پی ہوتا ہے، 40-50 سال کے بعد بیماریاں آتی ہیں. جتنے بھی آپ فٹ ہو رکھو بھائی، کیا کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر، پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہائی ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے خیر سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہے بھائی، لیکن بی پی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا، اور لو بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم. یہ مشینیں بھی اللہ نے ایجاد کروائی ہیں انسانوں سے. ان والد صاحب کے زبان پہ بس یہی. ایک دن چیک کیا تو اتنا ہائی ہوا ہوا تھا بی پی. تو والد صاحب کا کہنا یہ تھا اسی وجہ سے میں چیک نہیں کرتا. آج کل بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم چیک ہی نہیں کرتے. جب تک چیک نہیں کرو فٹ رہتا ہے آدمی، جہاں چیک کیا ٹینشن میں آ گیا. اب ہم بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی اب اتنا ہائی ہے تو اب نہ دوا بھی نہیں کھائی. وہی ہوا ایک دن جب مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، بی پی اتنا ہائی ہوا ہے، فالج ہوا اور اٹیک ہوا، تھوڑی دیر میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے اولاد کو پھر افسوس تو ہوگا نا. ٹھیک ہے جو موت جس وقت لکھی ہوئی ہے بھائی وہ آئے گی، لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے. تو پھر ہم نے والدہ کے لیے زبردستی والدہ کا پھر ہم بی پی چیک کرتے تھے. والدہ ہم نے کہا بھائی ایک والد صاحب پہ ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں تھی نا، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا. اگر ڈاکٹروں نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا حکومت کا کوئی اسکولوں میں سسٹم ہوتا سمجھانے کا، کالجز میں سسٹم ہوتا، تو ہم بھی مشین لا کے رکھتے. ابا چیک کرتے نہیں کرتے، زبردستی چیک کرتے ہم ان کا بھائی کہ آپ کا بی پی اتنا ہائی لے کے گھوم رہے ہو آپ. نیچے کا 140 تھا میرے والد صاحب کا جب ڈیتھ ہوئی ہے، تو نیچے کا بی پی 140 اور گھوم رہے ہیں خوش و خرم. بی پی ایسی خطرناک چیز ہے، یہ بتاتی نہیں ہے. آدمی فٹ فاٹ لطیفے سنا رہا ہوگا، چار شادیوں کی بات کر رہا ہوگا، چیک کرے گا 140 اور ٹانگ سے مر جائے پھر بھی غنیمت ہے. مر جائے، مرتا نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ گئے 20-25 سال. تو اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اس کو میں ڈرا نہیں رہا آپ کو، پیسہ نہ بیٹھے بیٹھے سب کے بی پی شوٹ کر جائے ابھی تو میرے کھاتے میں آ جائے کہ اس نے ڈرایا تھا. 40 سال کے بعد نا یہ مشینیں گھر میں رکھنا ضروری ہے. میرے سب گھروں میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، کیونکہ یا تو میرا پریشر بڑھتا ہے یا گھر والوں کا. شادی شدہ آدمی تو ایک دوسرے کا بی پی ویسے ہی بڑھاتا ہے. ہر شادی 18 سال میں شادی ہوئی ہے بلڈ پریشر مشین لے آؤ. وجہ اس کی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کا پریشر کنٹرول کریں گے. بعض دفعہ بیگم آنچ بڑھا دیتی ہے آپ کا پریشر ہائی کر دیتی ہے، بعض دفعہ آپ کو ایسی الٹی بات کرتے ہو اس کا پی پی کیا ہو جاتا ہے. وہمی نہ بنو، یہ اصل تو گائیڈنس اس میں ڈاکٹر ہی کرے گا آپ کو، لیکن کم از کم 40-50 سال کے بعد میرے بھائی اب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی پی مشین گھر میں رکھو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور میرے دوست تھے، ان کے والد کا بھی بی پی ہائی رہتا تھا، کوئٹہ کے تھے وہ، ان کو بھی ڈاکٹروں نے کہا بلڈ پریشر مشین رکھو ہر وقت، والد روزانہ والد صاحب کا بی پی چیک کرو. نہیں یار، والد صاحب بھی نیک آدمی، نیک لوگوں کے مسائل ہیں یہ سارے مسئلے کن کے ساتھ ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ. عام آدمی ڈاکٹر سمجھائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے، نیک آدمی پتہ نہیں کس کون سا کلمہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس نے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید. تو وہ کیا ہوا، وہ ایک دن بی پی ہائی ہوا ہے، ان کو بی پی ہائی ہونے سے برین ہیمریج ہوا، تو وہ کومے میں چلے گئے. 10-15 سال پھر بیڈ پہ ان کی خدمت ہوئی ہے، 10-15 سال وہی بستر پہ ہی، پیشاب پہانا سب بستر پہ، اولاد باہر، ان کی اولاد نے خدمت کی، اللہ اولاد کو اجر دے. لیکن یہ تھوڑی سی غفلت سے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی. پتہ چل جائے پہلے گولیاں آتی ہیں فوراً کہا کہ بھائی اس کو فی الحال تو نیچے لے کر آؤ، پھر مشورہ کریں گے آئندہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو، اللہ رسول کا حکم ہے. اس لیے باقی آپ کی باڈی کی باتیں تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا کیسے صحت کو مینٹین رکھنا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ میٹھے کو کیا کم کیا کر دو، لڈو مڈو مٹھائیاں چھوڑ دو. یہ کبھی کوئی بہت زیادہ کسی نے اصرار کیا، ایک آدھ میرے پاس جتنے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں سارے ڈبے کیا ہوتے ہیں، میں یہاں دوستوں کو کھلاتا ہوں کھاؤ، یہ سمجھتے ہو مصعب کا دل کتنا بڑا ہے، میں اس لیے کھلاتا ہوں، میں کیوں شوگر کا مریض بنوں ہوں، تم لوگ مرو نا. شہد کی بوتل آئے گی سائڈ پہ چلی جائے گی، وہ سارا کیا کرتا ہوں، مٹھائیاں کھاؤ. میں نہیں چاہتا یہ لوگ بھی کھائیں، میرے دشمن نہیں ہے یہ، لیکن مجھے پتا یہ نہیں چھوڑیں گے، میں نے نہیں کھلائی تو باہر سے خرید کے کھا لیں گے، ان کا پیسہ بچا لو خود ہی کھاؤ. تو اس لیے یہ چیزیں کرو، لیکن مانو گے نہیں. ابھی دیکھو تھوڑی دیر کوئی مٹھائی کا ڈبا لے آیا سب ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے، اس میں سب شروع ہو جائیں گے. اور چند دن یہ کر کے دیکھو میٹھا چھوڑ کے، شروع میں تکلیف ہوگی کیونکہ میٹھا نشے کی طرح ہوتا ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہوگی باڈی میں، وہ کمزوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں پہلے سمجھتا تھا یار یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ میٹھے کی ٹھڑک ہوتی ہے. جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو کمزوری محسوس ہوگی، کمزوری نہیں ہے بھائی، وہ ٹھڑک ہے، باڈی مانگ رہی ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ کھاؤ، اس کا حل ہے کہ باڈی کو عادت ڈال. چند دن کا پرہیز ہے، 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوراک 21 دن تک نہ کھائی جائے تو اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ میٹھا ویٹھا چھوڑ دو نا، پھر آپ دیکھو آپ کی باڈی میں جو ایکٹیونیس ہوگی نا آپ کو، ایسے آپ کو لگے گا جیسے کوئی الگ ہی زندگی میں. پھر آپ کو یہ 4 شادیوں والے بیان بھی سمجھ میں آئیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہو گے مجھ سے آپ بار بار اس ٹاپک پر کیوں بولتے ہو، پھر آپ کہو گے اس ٹاپک پہ بولتے کیوں نہیں مجھ سے صاحب، اسی پہ بولا کرو آپ. تو یہ اور میٹھا کون سا کھاؤ، شہد کھا لو، شہد مہنگا ہے، گڑ کھا لو، اوریجنل گڑ ہو، وہ بھی کم. سنو کہ وہ چھوڑ کے گڑ کے لڈو بنانا شروع کر دیے. یا نیچرل جو ہے آم کھا لو، سیب کھا لو. اچھا بعض ڈاکٹر اس میں غلو کرتے ہیں، نہیں بالکل چھوڑ دو، نا نا نا، اتنے نیک بننے کی ضرورت، کل تمہاری تحقیق بدل گئی، ہم دنیا کی لذتوں سے ہی محروم ہو گئے. تو اتنا بھی نیک نہیں، جو نیچرل میٹھا ہے آم ہو گیا، شہد ہو گیا، سیب ہو گیا، کھجور بھی اعتدال سے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کھاؤ. ہم نے کوئی وہ تھوڑی بننا ہے کوئی باڈی بلڈر بن کے دنیا میں اپنے یہ اسپیڈ بریکر تھوڑی دکھانے دنیا کو، نارمل رہنا ہے. کورٹ سے خلا کے بعد لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، کورٹ کا خلا آج کل بار بار بتا رہا ہوں، یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو، گواہوں سے وہ ظلم ثابت کرے، اور ظلم اس نوعیت کا ہو جس میں شریعت نے تنسیخ نکاح کی اجازت دی ہے. تو اس نوعیت کا ظلم جب کورٹ میں ثابت کر دے گی تو عدالت اس کو خلا کہے گی، لیکن ہم کہتے ہیں چلو نام خلا کا ہے، حقیقت میں تنسیخ نکاح. جب تک اس نوعیت کا ظلم وہ ثابت نہیں کرتی تو کورٹ کے خلا دینے سے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ زنا ہے. آج کل وکیلوں کی بھی شارٹ کلپ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور کچھ مذہبی اسکالرز کے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر کورٹ خلا دے دی. وفاق ابھی میں نے کل ایک کلپ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ شرعی عدالت نے اس خلا کو ویلڈ مانا ہے. ایک آدمی کی بیوی کو کورٹ نے خلا دی، اس نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس فائل کر دیا کہ یہ میں چونکہ اس خلا پہ راضی نہیں ہوں، میں بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں، لہذا یہ خلا کالعدم ہے. اب قانون یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اگر آپ کیس فائل کرتے ہیں اور وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دے تو قانون یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا. لیکن ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اس خلا کو کالعدم نہیں قرار دیا بلکہ ویلڈ قرار دیا. اس سے پتا چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت بھی ماشاءاللہ فارغ ہو چکی ہے. وفاقی شرعی عدالت بھی کیا ہو چکی ہے؟ فارغ. ایک کام وفاقی شرعی عدالت نے کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. وہ کام یہ کیا کہ پہلے لا یہ بن گیا تھا کہ خلا عورت کو ملے گا، مہر واپس نہیں کرے گی. وفاقی شرعی عدالت نے کیا کیا کہ نہیں مہر واپس دینا پڑے گا. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یار تم یہ بھی نہ کرتے تو اچھا تھا، اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اصل تو اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ عورت کو یک طرفہ خلا یہ تو بالاجماع باطل ہے. نکاح ختم کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. یہ اتنی دو اور دو چار کی طرح کلیئر بات ہے نا کہ یہ جو مذہب کچھ اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا صحیح ہوتا ہے، یہ ایسے یہ اس کا مطلب ان کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، کامن سینس بھی نہیں ہے. الف بے تو دور کی بات، کامن سینس کی ایک میں بات کرتا ہوں. یہ آپ غور سے ادھر توجہ، پھر یہ ختم کرتے ہیں اپنا یہ مسائل کا سیشن. کامن سینس کی ایک بات دیکھو، متا ٹیمپریری شادی ہوتی ہے، وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا یہ کلپ بہت زیادہ چلانا تاکہ وکیلوں کو پتا چلے کہ وفاقی شرعی عدالت 100 دفعہ بھی فیصلہ کر دینا کہ یہ خلا جو کورٹ دے رہی ہے یہ صحیح ہے، پھر بھی اس کے فیصلے پر 101 دفعہ لعنت بھیجتے ہم، کیونکہ اس کے لیے شریعت کا علم ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کھوپڑی اگر کسی کے پاس ہو نا، کسی جج کے پاس عقل ہو، وہ بھی یہ کبھی اس عدالتی خلا کو صحیح نہیں قرار دے سکتا. ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی وکیل میں یا جج میں، چاہے وفاقی شرعی عدالت کا جج ہو، چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو، یا کوئی بھی وکیل ہو، کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو، تھوڑی سی عقل چاہیے اس کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کورٹ خلا دے رہی ہے جس میں ظلم بھی ثابت نہیں ہوتا، ظلم کو گواہوں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف یہ کہتی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس بیس پہ جو خلا دیتی ہے، اس خلا کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں شوہر راضی نہیں ہوتا. یہ خلا کا کالعدم ہونے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی سینس ہونا، وہ بھی آدمی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کیسے اس کو سمجھیں؟ اسلام میں متا حلال ہے یا حرام ہے؟ متا میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی شادی، 15 دن کی شادی، 1 گھنٹے کی شادی. اس میں شادی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے متا کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں تم اس عورت کے ساتھ کو اپنی 1 مہینے کے لیے اس سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی 1 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹیمپریری شادی، 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ عورت پابند ہوتی ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی، 1 مہینے کے بعد اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور حضرت عمر نے کہا جو متا کرے گا رجم کروں گا، زنا والی سزا دوں گا. یہ جو کورٹ والا خلا ہے نا، یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے بعد بھی عورت کو رائٹ ہے کہ شوہر سے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس شادی پہ تو اسلام 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ جس شادی میں عورت کو 1 مہینے تک بھی باؤنڈ نہیں ہے. متا میں کم از کم 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ تو باؤنڈ ہے نا. یہاں تو کورٹ کیا کر رہی ہے، ادھر آپ کی شادی ہوئی، 1 رات گزاری، عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے چلی جائے. یہ تو متا سے بھی زیادہ لانتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے، اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے، یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا، अगले दिन औरत कहती है कोर्ट से मुझे नहीं रहना, कोर्ट कहती है ठीक है ये डॉक्यूमेंट पकड़ो पतली गली से निकलो, इसका मतलब इसमें औरत एक सेकंड के लिए भी बाउंड नहीं है। तो जिसमें एक महीने के लिए बाउंड हो रही है वो जिना है, और एक सेकंड के लिए भी बाउंड नहीं हो रही वो शरई खुला है। नहीं आ रहा समझ में मेरा ख्याल? अबे भाई वो तो जिना मुता से भी बदतर चीज है, वो मुता में कम अज कम एक महीने तक तो वो पाबंद है ना, और ये विफाकी शरी अदालत क्या कह रही है, ये क्या है इस्लामी, ये फारिग लोग हैं भाई। तभी हम कहते हैं तकलीद अइमा अरबा की तकलीद करो, क्योंकि वरना नहीं करोगे ना मजाहिब अरबा की तकलीद, इन फंटरों की तकलीद करनी पड़ेगी आपको, ये इन मुहक्किकीन की जो इस जमाने के मुहक्किकीन है। तो मुता में कम अज कम एक महीना दो महीना एक हफ्ता औरत बाउंड होती है, एग्रीमेंट का हिस्सा है, मैं नहीं जा सकती, शादी हमारी एक महीने के लिए हुई है, मर्द के पास राइट होता है जब चाहे छोड़ दे। लेकिन ये जो आजकल निकाह हो रहा है ना, आप जो कह रहे हो कि औरत को हर वक्त राइट है, इसका मतलब इस्लाम ने तो जिस निकाह को हलाल किया वो मुता से भी बदतर हो गया भाई, क्योंकि उसमें तो हर वक्त ये राइट दे दिया इस्लाम ने। फिर मुता का मतलब क्या हुआ? मुता में जो मुआहदा हुआ था एक महीना रहूंगी, वो एक महीने तक पाबंद है, और जो निकाह है उसमें एक महीने के लिए भी पाबंद नहीं है, उसमें हर वक्त उसके पास ये राइट है। हमारे पास केस आ रहे हैं, शादी हुई रुखसती से पहले ही औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया, शादी हुई रुखसती के अगले दिन औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया, शादी हुई एक महीने बाद औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया, कोर्ट कहती है वो वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, अगला वाला भी ठीक। शादी हुई तीन बच्चों के बाद औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया, विफाकी शरीयत कह रही ये भी ठीक, सही है ना। सारे जितने भी छह बच्चों के बाद भी ठीक, छह बच्चों से पहले भी ठीक, बच्चे से पहले भी ठीक, एक महीने बाद भी ठीक, एक सेकंड बाद भी ठीक, इसका मतलब इस्लाम में निकाह कोई पायदार रिश्ता है ही नहीं, हर वक्त दोनों के पास ये राइट है, जब चाहे जिसको छोड़ दें। तो मैं कहता हूं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और मियां बीवी में फिर वो बारीक लकीर क्या है जिससे पता चले कि ये मियां बीवी है और ये क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप कह सकते हो फर्क ये है कि इसको शौहर कहा जाता है उसको बॉयफ्रेंड कहा जाता है, तो क्या मतलब अगर शोहर को बॉयफ्रेंड कह दो तो बॉयफ्रेंड को शोहर कह दो तो फिर वो शोहर बन जाएगा? ये नहीं होता। निकाह में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बेसिक फर्क और मुता में फर्क ही यही है कि मुता में एक महीने बाद अगर एग्रीमेंट हुआ है तो एक महीने बाद औरत के पास राइट होगा चली जाए, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हर वक्त औरत के पास राइट होगा कि शोहर को यानी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। निकाह में औरत के पास राइट होता ही नहीं है कि वो छोड़ दे शोहर को, ये है ही नहीं। ये राइट किसके पास है? मर्द के पास। एक तरफ से बाउंड हो जाती है औरत, इसी को इट इज कॉल्ड निकाह, इसको शादी कहते हैं। ये बेसिक फर्क है। अब इसमें आपको लगे कि ये इस्लाम ने जुल्म किया औरत को हक ना देके, आपको लगे आप इस्लाम छोड़ दो आप इस्लाम, कोई जरूरत नहीं है इस्लाम को कि इस्लाम आपको एक एक चीज की लॉजिक समझाए, छोड़ दो आप इस्लाम, लेकिन इस्लाम को तब्दील करने की कोशिश मत करो। इस्लाम में औरत आती अपनी मर्जी से है, जाएगी शौहर की मर्जी से, शौहर डिवोर्स देगा एक तलाक दो तलाक के बाद उसको राइट है रखने का, तीसरी के बाद उसके राइट नहीं है, तो तीन तलाकों के साथ छोड़ेगा। और खुला ये दोनों तरफ का एग्रीमेंट है, जब तक कुरान कहता है दोनों राजी नहीं होंगे। खुला का मतलब क्या होता है? औरत शौहर से मुतालबा कर रही है कि मुझे मेरे निकाह से आजाद कर दो, और शोहर उसकी इस पेशकश को कबूल कर रहा है, किसके बदले में? मेहर के बदले में। तो ये बार्गेनिंग से होगा आपस के, इसमें कोर्ट का काम ये है कि दोनों को एग्री करवाना, शोहर को राजी करवाना कि तुम छोड़ दो, अगर वो नहीं छोड़ता तो फिर खुला नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जज सिर्फ अपनी बीवी को छोड़ सकता है, दूसरों की बीवियों को छुड़वाने का निकाह खत्म करने का जज के पास राइट नहीं है। ये राइट अल्लाह ने मेरे बाप को नहीं दिया, मेरी मां को नहीं दिया, जज को कैसे दे दिया ये राइट? मैं जजों को बोलता हूं तुम खुदा के अजाब से डरो यार, तुम कुछ कर, तुम फाइल को वापस कर दिया करो, बोलो भाई ये हम जिना का दरवाजा नहीं खोल सकते, हम ये केस ही नहीं देना, हमने सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। वकील के पास जब ये केस आया, वकील बोले मैंने को जिना का अड्डा खोला हुआ है, तू उसकी बीवी है, मैं तेरे को किसी और की बीवी बना दूं, हराम खोरो तुम जहन्नम में उल्टे लटके हुए होगे, इस कानून के खिलाफ आवाज उठाओ बगैर। तो जिना का अड्डा खोल दिया इन लोगों ने, ये कुछ भी नहीं है, इसमें तो रजम बनता है, सजा बनती है कि किसी औरत से मर्द से निकाह करेगी उसको तो उसूली तौर पे तो रजम करना चाहिए उसको, اس پہ وفاقی شریعہ عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وفاقی شریعہ عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا, لیکن دیا ہے 100 دفعہ اس فیصلے پہ لانت, کیونکہ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی. اور اہل حدیثوں سے بولتا ہوں, خدا کے عذاب سے ڈرو, تمہارے اندر تحقیق کی صلاحیت ہے تو تحقیق کر کے کیا کرو, ورنہ مجتہدین کی تکلیف کرو بھائی. وہ قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں, عورت کا رائٹ ہے کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں کیا, تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں. کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے, نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں, ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیرون ملک, پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں تو تنسیخ نکاح ہے. ہم نارمل میاں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہے. پھر عورت کیا, مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی, اب آپ کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر عورت شوہر سے علیحدگی لینا چاہتی ہے, ہم شوہر کو مشورہ ضرور دیں گے کہ چھوڑ دو. جیسے جمیلہ بنت ثابت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بولا کہ ان کو کیا کرو, چھوڑ دو. نبی نے نکاح ختم نہیں کیا. یار پیغمبر نہیں کر رہے کسی کا نکاح ختم, پیغمبر سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے بھائی بیوی کس کی ہے, حضرت ثابت کی زوجہ ہے. تو حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو, حضرت ثابت نے کہا چھوڑ دیا میں نے, ٹھیک ہے, ڈیورس دے دی ان کو اور باغ واپس لے لیا. تو جب پیغمبر کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا رہے, جج کون ہوتا ہے بھائی, جج کون ہوتا ہے؟ تبھی حضرت جمیلہ بنت ثابت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ختم کر دیں, مجھے شوہر سے خلا دلا دیں, شوہر دے گا خلا. تو شوہر کے پاس آئیں, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی ہیں. اگر شوہر کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جاؤ پھر گزارا کرو. مشورہ تو یہی دیا جائے گا, کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ تو مشورہ ہم یہی دیتے ہیں اس کو کہ چھوڑ دو اس بیوی کو, لیکن وہ نہیں چھوڑے تو نہیں چھوٹے گی وہ, کیونکہ اس طرح اگر چھوٹنا شروع ہو جائے تو یہ تو پھر بھائی یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا, پورا ایک خاندانی سسٹم. یہاں پھر وہی سوال آتا ہے, پھر شوہر کے پاس یہ رائٹ کیوں ہیں؟ وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اس کا میں بیانات میں کئی بار جواب دے چکا ہوں, فی الحال یہ جواب کہ رائٹ ہے شوہر کے پاس. اس میں حکمت کیا ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسلام یہی کہتا ہے. تو آپ چھوڑ دو اسلام کو, یا اتنے سارے کافر ہیں, دو چار اور بھی کافر ہو جائیں تو ہماری صحت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اسلام کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسلام اس خلا کو زنا کہتا تھا, زنا کہتا ہے, زنا کہتا رہے گا. اور میں بھی کہتا تھا اس خلا کو زنا, زنا تھا, زنا ہے اور زنا رہے گا, جب تک کوئی ویلڈ ریزن ثابت نہ کی جائے. ویلڈ ریزن ہو تو پھر ہم نے بھی بہت سارے خلوں کو لکھا ہے کہ یہ شرعی طور پر. آج ایک خاتون کا کیس میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ جو شوہر کی طرف سے اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس بیس پہ آپ کورٹ سے خلا لے سکتی ہو, لیکن پہلے آپ مدرسے میں فتویٰ دائر کر دو کہ وہ آپ کو شرعی طریقہ بتا دیں گے. تو آپ گواہ لے کے جاؤ, بتاؤ, ثابت کرو بھائی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. آج ہی کی بات ہے, اثر کی بات. یہ نہیں کہ ہم نے خواتین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی تو پھر آج ان کو جمشید پسند آ رہا ہے, یہ والا نہیں. کورٹ سے کھلا لیا جمشید. پھر انہوں نے کہا یار آج کا وہ جو اب ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ یہی ہوا نا, ایک ٹک ٹاکر نے پہلے کسی کی بیوی تھی, میاں ہو گیا غریب, کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا, ٹک ٹاکر لڑکی تھی, حسن و جمال کی نمائش, میاں صاحب بھی بغیرت بنے ہوئے تھے, بیوی آ رہی ہے میڈیا پہ تو پیسہ بھی آ رہا ہے, یہ نہیں پتا تھا پیسہ کے ساتھ جمشید بھی آ رہا ہے, وہ بھی تیری بیوی کو دیکھ رہا ہے, وسیم بھی آ رہا ہے, غفار بھی آ رہا ہے, ستار بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. تو ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا, اس نے اس لڑکی سے رابطہ کیا کہ تم میرے سے شادی کر لو, میرے پاس پیسہ بہت ہے. اس نے کورٹ سے کھلا لیا, اس کو ٹاٹا کر کے اس سے شادی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس سے بھی زیادہ مالدار نظر آیا, ٹاٹا کیا, اس سے شادی کی. تو یہ شادی تھوڑی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زنا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ متا والی مثال یاد رکھیں کہ جس نکاح میں عورت کم سے کم ایک گھنٹہ ایک مہینے تک پابند ہے وہ تو زنا ہو رہا ہے, اور جہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ نکاح نکاح نہیں، وہ تو متا سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. تو اس لیے اسلام نہیں ہے عورت کو باؤنڈ کرتا ہے، آپ نہیں شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو. کوئی سوال پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہاں،
کہ موتا میں جو ہے ایک مہینے کی جو ہے نا مدت ہے، اور وہ پورا آپ نے اگریمنٹ نبھانا ہے. تو لبرل اور سیکولر کی جو ان سے منسلک طبقات کے لوگ ہیں،
تھوڑا قریب کریں نا،
وہ اس طبقے سے منسلک جو لوگ ہیں وہ جو اس خلا کے حق میں بولیں گے، وہ سامنے سے یہ دلیل بھی تو پیش کر سکتے ہیں کہ چونکہ موتا میں یہ اگریمنٹ اس مدت تک کے لیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے نبھانا ہے. نکاح میں چونکہ کوئی مدت نہیں ہوتی نا، تو اس لیے جو ہے عورت کے پاس یہ رائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ جی کبھی بھی لے لے.
بہترین سوال کیا بھائی، کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیان پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ متا میں تو چونکہ عورت ایگریمنٹ کر چکی ہے نا کہ ایک مہینے تک کی پابند ہے وہ، جبکہ نکاح میں تو سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہی نہیں، لہٰذا ایک منٹ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ، جب چاہے کھلا لے لے. اس کو سمجھیں، اس کا جواب سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس متا میں کم سے کم ایک مہینے تک وہ پابند ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے، فوراً کہیں نہیں جا سکتی، کم سے کم ایک مہینے کی پابند ہے، وہ تو اسلام نے حرام کر دیا. اور جس نکاح میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے، وہ والا نکاح کیسے حلال ہو جائے گا؟ نہیں، حرام ہے، متا حرام ہے. نہیں نہیں نہیں، دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ ایک مہینہ تو دونوں پابند ہیں نبھانے کا. نہ نہ نہ، دیکھو اسلام کسی چیز کو حرام اس لیے تھوڑی کہے گا کہ ایک مہینے تک تو پابند ہیں. حرام نکاح اور زنا کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زنا میں کوئی کسی کا پابند نہیں ہوتا، اور متا میں ایک مہینے کا پابند ہوتا ہے. تو اسلام کہتے ہیں شادی ایک مہینے کی پابندی سے نہیں، شادی پوری زندگی کی پابندی سے ہوتی ہے. تو اس کے باوجود جو ٹیمپریری نکاح ہے، چونکہ اس میں پوری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس ٹیمپریری نکاح کو زنا قرار دیا گیا. تو جس ایگریمنٹ میں، جس نکاح میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہو رہی، وہ متا سے بھی بدتر نکاح ہوگا پھر وہ. یعنی متا کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی عورت تو پوری زندگی کے لیے پابند ہوتی ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہے، یہ ایک مہینے کے بعد کیوں، ایک مہینے کی شادی کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ وہ ایک مہینے تک پابند ہے، اور یہ جو عدالتی خلا ہے اس میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے. تو یہ ایک طرف سے تو پابندی ہے نا. حلالہ کیوں حرام ہے؟ حلالہ جو ایگریمنٹ کا حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد ایک دن یا دو دن یا ایک مہینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شرعی نکاح بھی لانتی عمل بن گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے شریعت کوئی ایسا ایگریمنٹ چاہی نہیں رہی ہے کہ اس میں عورت کو چھوڑنے پر مرد پابند ہو جائے، پابند ہو جائے، یہ چاہی نہیں رہی ہے. اور یہاں کیا ہے، آپ نے کورٹ کے ذریعے اس کو شادی سے پہلے ہی رائٹ دے دیا کہ جہاں بھی جب بھی شادی کرو گی ہر وقت تمہیں علیحدگی کا رائٹ تمہارے پاس رہے گا. تو یہ متا سے بدتر بنا دیا آپ نے نکاح کو. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ ہاں نا، متا میں تو اچھا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ متا اس لیے جائز ہے کہ زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے، متا گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی زنا گواہوں کی موجودگی میں کر لو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ فرق یہی ہے زنا میں اور نکاح میں، کہ زنا میں وہ طوائف پابند نہیں ہوتی. اور ہم متا کو بھی حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو کہ اگر ٹیمپریری جو نکاح ہوتا ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ اگر حلال ہو گیا نا تو زنا کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا. آپ کو کسی طوائف سے منہ کالا کرانا ہے تو آپ کہو گے بھائی ایسا ہے کہ میں دو دوست لے کر آتا ہوں، وہ دونوں متا کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں تم سے متا کا ایگریمنٹ کروں گا ایک رات کا، ایک رات تک تم میری پابند ہو. تو یہ تو وہی ہو گیا نا زنا. تو بڑی جو بنیادی فرق ہے نکاح میں اور زنا میں، کہ نکاح میں جب عورت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئی وہ. اب جب تک آپ اس کو ڈیورس ایک شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، کہیں نہیں جائے گی وہ. یہ بیسک بنیادی فرق ہے. اور زنا میں وہ پابند نہیں ہے. تو آپ نے نکاح میں بھی اس کے پابندی سے آزاد کر لیا، تو زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. اب دو آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی نے کسی خاتون سے، اب یہ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، یہ آخری مثال ہے بس. دیکھو آپ کا کسی طوائف سے اللہ نہ کرے منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، طوائف سے آپ کا منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، लेकिन आपने तबलीग में चार महीने लगे हुए, आपने कहा अल्लाह का खौफ है मेरे में, मैं ये मुंह काला नहीं कर सकता। इसको हम यूं करते हैं कि दो गवाहों की मौजूदगी में हम निकाह कर लेते हैं, ठीक है जी। किसी भी मुफ्ती से पूछोगे वो क्या कहेगा, ये निकाह वैलिड है और हलाल है, यही तो कहते हैं भाई, जिना के बजाय क्या कर लो, निकाह करो। लेकिन वो तवाइफ कहती है तुम अगर निकाह कर लोगे फिर तो डिवोर्स का हक तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर मैं कहीं और तो मुंह काला कर नहीं सकूंगी। तो आप कहते हैं अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि एक घंटे का निकाह कर लेते हैं। तो ये क्या है, मुता है ना, ये हराम है। इससे ज्यादा आसान तरीका ये कि कोई बात नहीं निकाह कर लेते हैं, जब चाहो तुम्हें पसंद ना हो कोर्ट से जाके क्या ले लेना, केस फाइल करना, अलैदगी ले लेना। वो जो पहले दो हो रहे थे ना वो तो फिर भी कुछ एग्रीमेंट करके और बातें, ये तो कोर्ट ने बगैर एग्रीमेंट के हमेशा के लिए औरत को कह दिया कि एक रात भी गुजारनी हो किसी आदमी के साथ तो गुजार लेना दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह करके, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे पास घर से भागने का ऑप्शन रहेगा। तो मतलब इस्लाम को समझने की कोशिश करो कि यार ये इस्लाम इस बेहूदगी की इजाजत देगा, इस बेहूदगी की इजाजत देगा इस्लाम, बेवकूफों वाले कानून मुसल्लत कर दिए हमारे ऊपर। बकवास करते हैं डॉक्टर, कहते हैं डिलीवरी के बाद कम से कम इतना गैप होना चाहिए, ये नेचुरल है, जितना गैप नेचर ने मुतय्यन किया है वो ऑटोमेटिकली होता है। इंसान मेडिकली, इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, ये खूब समझ लो। ये डिलीवरी प्रेगनेंसी सिर्फ इंसानों में नहीं होती, जानवरों में भी होती है। तो अब हम जब ये मिसाल देते हैं कि वहां कितना गैप किया जाता है तो लोग कहते हैं देखो औरतों को जानवर से तशबीह दे रहे हैं। भाई हम कहते हैं कि जानवरों को भी खुराक की जरूरत है, इंसान भी मेडिकली हैवान ही है, लिहाजा उसको भी खुराक की जरूरत है। तो क्या मतलब इंसान को मैं गधे घोड़े से तशबीह दे रहा हूं? मैंने एक बयान में कहा था कि भैंस के तो ऑपरेशन के बगैर बच्चे होते हैं, बकरियों के भी ऑपरेशन के बगैर, हमारी औरतों पर ही शामत क्यों आई हुई है? हर तीसरी चौथी औरत के ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है। तो खवातीन ने कहा हमें भैंस और बकरी से तशबीह दे रहे हैं। मैं आपको भैंस और बकरी से तशबीह नहीं दे रहा, फिर अगर आप भैंस है तो हम भैंसे हो गए, फिर क्या ख्याल है, फिर तो हम अपने आप को भी बुरा भला कह रहे हैं। तो ये मेडिकल दवाओं का सबसे ज्यादा तजर्बा चूहों पे किया जाता है, चूहों पे तजर्बा करके फिर सत्तार भाई को खिलाई जाती है। सत्तार भाई के मुझे चूहा समझा हुआ है क्या है? निजाम हाजमा जो है ना मेंढक और इंसान का सेम है। अब जो भी निजाम हाजमा मेडिकल में पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, तो वो मेंढक का ऑपरेशन के ये उसका पेट और वगैरह वगैरह। अब कोई जमशेद का है कि हमको क्या मेंढक समझा हुआ है तुम लोगों ने, डॉक्टरों ने जो मेंढकों पे तजर्बे करके हम पे तजर्बे करते हो, ये बेवकूफों वाली बात होगी। तो इस तरह जानवरों में भी ये प्रोसेस से गुजरते रहते हैं, उम्रें निकाल जाते हैं, सही है ना, पूरी जिंदगियां और सेहत रहते हैं। बल्कि जिन जानवरों में मादा प्रेग्नेंट नहीं होती उनमें फैट आ जाता है, उनमें बीसियों किस्म की बीमारियां आ जाती हैं, उनकी सेहत के लिए जरूरी है, ऐसे इंसान की सेहत के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए ये इस्लाम का टॉपिक नहीं है, तो मेडिकल साइंस का, इस्लाम ने तो इसको मोटिवेट कर दिया क्योंकि इस्लाम और फितरत एक ही चीज के दो नाम है। तो ये ऐसी बात है बेकार किस्म की, फजूल। एक और आखिरी बात, किसी ने कहा ये मुफ्ती साहब ने कहा कि 13 साल की बच्ची की शादी, हाय हाय जुल्म है, उतनी सी बच्ची कहां प्रेग्नेंट हो सकती। भाई आप क्यों फर्जी तौर पर बात है, आप किसी डॉक्टर से पूछ लो। 13 बच्ची की रुखसती का ताल्लुक इससे नहीं है कि वो 13 साल की है या 18 साल की है, इससे है कि वो सेहतमंद है या कमजोर है। अगर 18 साल में भी बहुत कमजोर है तो वो प्रेगनेंसी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर 13 साल में फुल फिट फाट सेहतमंद है तो यही वक्त है बेहतरीन प्रेगनेंसी का, बच्चा सेहतमंद पैदा होगा इससे। तो उसका ताल्लुक कमजोरी और सेहत से है, तो वो कोई 22 साल में भी कमजोर हो सकती है। तभी हम जो खवातीन बहुत ज्यादा वीक होती हैं 24-25 साल में भी, उनको भी मना किया जाता है कि भाई डॉक्टर बता देता आप प्रेगनेंसी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी हड्डियां खत्म हो जाएंगी। तो किसी को कमजोरी हो तो एक अलग बात है।
अस्सलाम वालेकुम हजरत, एक चीज मालूम करनी थी। आज कुछ साथी मेरे बैठे हुए थे, उनमें गैर मुस्लिम की एक कॉल आई, उन्होंने मुझसे, मैं अभी हद से फारिग होकर आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में, तो वो कहने लगे कि उन्होंने हदीयतन आबे जमजम और खजूर मांगी। तो दूसरे साथी कहने लगे कि गैर मुस्लिम को शायद आबे जमजम नहीं दे सकते।
क्यों नहीं दे सकते, खजूर भी दे सकते हैं, आबे जमजम भी दे सकते हैं।
ये चीज मालूम
कर, कुर्बानी का गोश्त, सिर्फ जकात फितराना नहीं दे सकते गैर मुस्लिम।
उन्होंने मिसाल जकात और
बाकी सब सदका फितर, जमजम, कुर्बानी का गोश्त, अकीके का गोश्त, वलीमे का गोश्त, سب دے سکتے ہیں غیر مسلم.
جزاک اللہ.
بس ایک سوال آخری لے لیتے ہیں. اٹک سے تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے, مسافر کی خواہش رکھتی ہے, مل لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ پھر اتوار کو دے دیں, اگلے جمعے دے دیں, یہ بھی جمعہ آئے گا. بہت سارے سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں نا.